السلام على عباده الذين اصطفى. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں جو بیانات تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں ان میں ہم لوگ اس بات تک پہنچے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی دو شاخیں بنی، ایک شاخ وہ تھی جو شام میں سکونت پذیر ہوئی اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مرکز میں ٹھہرایا تاکہ وہ اللہ کی توحید اور خدا کی راہ لوگوں کو دکھائیں، اور دوسرا مرکز ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا جو کہ موجودہ اردن میں اب تک اس کے آثار ملتے ہیں. پھر وہ بستی جہاں پر عذاب آیا اور وہ جو اب حصہ ہے سمندر کا، اور تیسرا مرکز انہوں نے بیت اللہ کو بنایا. اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں چھوڑ کر شام تشریف لے جائیں. وہ وادی ایسی تھی کہ جب انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے آئے ہیں تو صحیح احادیث میں آیا ہے، امام نووی رحمت اللہ علیہ نے تصریح کی ہے اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں، کہ اس بستی میں انسم ولا جان، کوئی انسان اور جن کوئی چیز نہیں رہتی تھی، یعنی اتنی ویرانی تھی. اور ایک جگہ آیا ہے کہ وہاں پہ کوئی انسان نہیں رہتا تھا، کوئی جانور نہیں رہتا تھا، اور بالکل بے آباد یہ بستی تھی. اور انہوں نے اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو جب وہاں چھوڑا تو اللہ ہی کے حکم کے تحت اور اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کے وہ چل پڑے. اس لیے جن حضرات کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ جانور تھے اور انہوں نے پہرا دیا ہاجرہ کا یا کچھ ایسی چیزیں تھیں، تو وہ بالکل غلط ہے. بنو جرہم قبیلے کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا اور انہوں نے اسی سے اندازہ کیا کہ یہ پرندہ پانی پر ہی ہوتا ہے، یا یہ اندازہ کیا کہ جہاں پانی ہوتا ہے پرندے تو وہیں منڈلاتے ہیں اور اس راستے سے بارہا گزرے ہیں، کوئی پرندہ کبھی نظر نہیں آیا. تو انہوں نے ایک یا دو آدمیوں کو بھیجا، اور صحیح بخاری کی شروح میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے انہیں اجرت دی، پیسے دیے، اور کہا جا کے پتہ کر کے آؤ کہ وہاں پر کیا چیز ہے اور یہ پرندہ کیسا ہے. انہوں نے جا کے اطلاع دی کہ وہاں پہ ایک عورت ہے، بچہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پانی ہے. تو یہ لوگ آئے قافلے والے, تو جرحم قبیلے والوں نے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے پاس یہاں ٹھہریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دادی حضرت حاجرہ کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ ملنسار تھیں, لوگوں سے ان کا تعلق تھا, طبیعت ایسی واقع ہوئی تھی کہ وہ چاہتی تھیں لوگوں سے تعلق رکھیں. تباہی کی بات ہے, بعض طبیعتوں پہ تنہائی کا غلبہ ہوتا ہے, بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں آبادی میں رہیں, لوگوں کے ساتھ کھل مل کر رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت کا رجحان بتلایا کہ وہ ایسی طبیعت کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ تم رہو مگر پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں. انہوں نے اس بات کو قبول کیا. اس سے ان کے اخلاقیات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسے سلجھے ہوئے اخلاق ان کو عطا فرمائے تھے, وگرنہ ایسا ٹیلا, ایسی جگہ جہاں قرب و جوار میں کوئی آبادی نہیں ہے, ایک قبیلے کے مرد سب عورتیں گزر رہے ہیں اور ایک عورت اور ایک بچے کے ساتھ کیا موازنہ اور کیا مقابلہ کرنا ہے, مگر شرافت ایسی تھی کہ انہوں نے ان سے اجازت لی. اور انہوں نے کہا کہ تم ٹھہر سکتے ہو اس شرط پر, خیر وہ ٹھہرے. جب وہ ٹھہرے ہیں تو آہستہ آہستہ وہاں پر آبادی شروع ہو گئی, اور ظاہر ہے کہ انسان جہاں بستے ہیں پھر شہر کی حیثیت وہ جگہ اختیار کر لیتی ہے. اور اس اثنا میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہو گئے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا ہو اور پھر خبر نہ لی ہو, بلکہ وہ آتے رہے ہیں مسلسل. اور ان کا آنا کیسے ہوتا تھا اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تصریح کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے سواری تھی ان کے لیے براق, اور اس پہ آتے تھے. اور اس کی تائید اس چیز سے بھی ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں معراج میں, تو ان احادیث میں یہ آتا ہے کہ پھر میں نے اپنی سواری کو وہاں باندھا جہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سواری کو باندھتے تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو انبیاء علیہ السلام کی جو بھی سواریاں ہوں گی, اونٹ یا گھوڑے یا جو چیز بھی ہوگی, اور یا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے باندھتے ہوں گے, یا کوئی بھی صورتحال ہوگی. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً مکہ مکرمہ میں آتے تھے, اور پھر اس کے بعد شام تشریف لے جاتے تھے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس. اور فاقہی نے بخاری کی شرح میں یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور ان کی والدہ کو علیہ الصلاۃ والسلام آتے تھے دیکھنے کے لیے براق پر, اور پھر یہ کئی بار آتے رہے, مسلسل ان کی آمد و رفت رہی ہے, یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے. اور قرآن نے اسے تعبیر کیا ہے کہ فلما بلغ معه السعی, کہ جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے جو ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی تھی, پھرنے کی تھی, چلنے کی تھی. سورہ صافات میں اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو نہیں لیا, مگر جو لفظ ہیں وہ آپ دیکھیے کیا ہیں. اختلاف اس بات پر ہے کہ یہ پہلے ذبیح کون تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام تھے یا اسماعیل علیہ السلام تھے. اور جو چیزیں کل عرض کی تھیں کہ یہودیت میں یہ خاصہ رہا ہے کہ جتنی اچھائیاں اور جتنی خوبیاں کسی اور مذہب میں انہیں نظر آ گئیں تو انہوں نے آسمانی صحائف میں بھی تحریف کی اور اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کی کہ یہ خوبی بھی ہمارے ہی خاندان میں پائی جاتی، کوئی چیز جو انہیں نظر آ جائے اس کے لیے انہوں نے اپنے ہاں جھوٹی پوری تعریف کھڑ لی. اور اس کی مثال کل عرض کی گئی تھی، دو مثالیں، کہ اپنے اندر کے قبائل ان کو تانا دینے کے لیے معابیوں کو اور امیون جو تھے دوسرے بنی امون ان کو صرف تنگ کرنے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے پوری ایک داستان گھڑی گئی کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی صاحبزادیوں کا کردار کیا تھا. یہ تو اپنے اندر کا ان کا حال. اور ایک اور مثال بھی عرض کی گئی تھی کہ انہوں نے پوری ایک داستان گھڑی کہ کس طرح حضرت ہاجرہ گئی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح انہیں چھوڑ کے گئے ہیں. ان میں بعض فکرے لازمی سی بات ہے کہ وہ ان احادیث سے مطابقت رکھتے ہیں اور قرآن کی ان تصریحات سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور اللہ نے فرمایا ہے، مگر اس میں بار بار ان چیزوں کو لانا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیش آئی تھیں، یہ وہ گھپلا اور تحریف اور علمی بددیانتی ہے کہ کسی طرح یہ پہلا ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام کو قرار دیا جائے اور جس طرح بھی ہو سکے یہ سارا شرف اس خاندان کو ملے. اور ایک تو یہ یہودیوں کی بات اور دوسرے اسی چیز سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ خود مسلمانوں میں کئی ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام رحمہ اللہ کے نام آتے ہیں جو اس بات کے قائل تھے کہ پہلے ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہی تھے. اور ان میں ایسی تصریحات بھی ہیں کہ دونوں قول ان حضرات کی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں روایتیں مل جاتی ہیں کہ اسماعیل بھی تھے اسحاق بھی تھے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، اور اس سے نیچے آ جائیں تو شعبی ہیں اور بہت سے مقبول ہیں رحمت اللہ علیہم. ان حضرات کا مسلک بھی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام پہلے ذبیح تھے. اس کے بعد ہمارے مورخین میں ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، حدیث میں بھی ان کی کتاب اب سامنے آنا شروع ہوئی ہے تہذیب الآثار، اندازہ ہوتا ہے اس کو پڑھ کے کہ خدا نے بڑی وسعت دی تھی ان کی نظر میں اور بڑا علم تھا حدیث کا ان کے پاس. تفسیر انہوں نے لکھی، تاریخ انہوں نے لکھی، اور تاریخ میں بھی انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ پہلے ذبیح جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے. اس کے بعد قاضی ایاز ہیں، اور قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ بھی بڑے پائے کے محدث ہیں، شفا لکھی ہے اس کی شرح، آگے اوروں نے بھی شروع اس کی لکھی ہیں. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کا رجحان بھی اس طرف ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہو گئیں کہ یہودیت انہوں نے تو تحریف تورات میں ہی کر دی، اور باقی ہمارے علماء میں یہ کہاں سے آ گئی بات. اس پہ زاد المعاد میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بحث کی ہے، اور ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے. ابن کثیر نے بھی، جن کا قطعی رجحان یہ ہے کہ وہ صاف کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ہی پہلے ذبیح تھے، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے اپنی تفسیر میں تاریخ میں بھی یہ چیزیں لکھی ہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنی تفسیر میں آئے ہیں تو انہوں نے تو صراحتاً لکھا ہے کہ یہ بات شروع ہوئی ہے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے رحمت اللہ علیہ. کعب احبار وہ یہودی تھے, پھر مسلمان ہوئے, اور وہ اپنے زمانے کے قصے بیان کرتے تھے, اور وہ چیزیں ہیں جو ہماری اس تاریخ میں آ گئیں. یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے صراحت سے تحریر فرمایا. تو دونوں چیزیں ہو گئیں, خود کچھ ہمارے مستقل کے علماء اور یہودیت تو خیر وہ تو تھے ہی تھے. اسی طرح ایسے بھی مل جائیں گے جنہوں نے قطعیت سے فیصلہ کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح تھے اور کوئی نہیں تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ان کے متعلق تو صاف یہ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کو ذبیح مانا ہے. اب ان کے ماننے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ کیسے بات آ گئی تھی, ان تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صراحت نہیں پہنچی ہوگی. قرآن پاک نے اس میں جو ذکر کیا ہے وہ نام نہیں لیا, اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے عمارت بنا لی اور الاؤ اکٹھا کیا, الاؤ آگ کا اور سب چیزیں, فارادو بہی قیدن, اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر چلنی چاہی, ارادہ کر لیا, اور اللہ تعالی نے اس تدبیر کو ختم کیا, نچلا دکھایا, وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بولے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں, وہ میرے لیے راہ کا بندوبست کرے گا, مجھے راہ دکھائے. سورہ صافات 23 پارے میں اب دیکھیے, اس کے بعد جب وہ ہجرت کر رہے ہیں تو کل بھی یہ بات آئی تھی کہ وہ چلتے ہوئے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب حب لی من الصالحین, اے پروردگار مجھے عنایت فرما اپنی طرف سے بیٹا جو صالح ہو. تو یہ دعا وہی مانگ سکتا ہے جو شادی شدہ, اس کا مطلب ہے کہ سارا سے ان کی شادی ہو گئی تھی, پھر وہ مصر پہنچے ہیں, وہاں سے حاجرہ انہیں ملی ہیں, اور پھر وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبشر نہ ہو بے غلام حلیم, ہم نے انہیں بشارت دی کہ تمہیں ایک بیٹا دیں گے, اور بیٹے کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ حلم والا ہوگا, متحمل مزاج ہوگا, بردباری ہوگی, برداشت کرنے والا ہوگا. یہ حلیم کا لفظ بتاتا ہے کہ اس پہ کوئی مشکلات پیش آئیں گی زندگی میں اور ان کو وہ برداشت کرنے والا ہوگا. فلما بلغ ما السعی, اور جب وہ بچہ اس عمر کو پہنچا کہ وہ ان کے ساتھ دوڑ سکے, کام کاج میں ہاتھ بٹا سکے, تو یہ عمر ظاہر ہے کہ کیا ہوگی, 10-12 برس کی عمر, اتنی عمر ہوگی کہ بچہ باپ کے ساتھ کام کر سکے, ہاتھ بٹا سکے. یہ پہلا بچہ ہے ان کا, اور سارے کے سارے اس پہ متفق ہیں, تورات میں بھی یہی آیا ہے اور ہر جگہ انجیل میں بھی ذکر ملے گا کہ پہلے بچے کی قربانی اللہ نے ان سے مانگی تھی, اور پہلا بچہ یہ ان کا وہی ہے. اور تورا میں تو یہ بھی آیا ہے کہ 86 برس کے تھے ابراہیم علیہ السلام جب ان کو یہ بیٹا عنایت ہوا, تو اکلوتا بیٹا تو پھر یہی ہے. اور پھر آگے چل کے کل کے بیان میں وہ عبارت پڑھ کے سنائی گئی تھی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی عمر 100 برس تھی. تو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 100 برس کے تھے تو 86 میں یہ دونوں بھائیوں میں 14-13 سال کا وقفہ تو پڑا. تو یا تو تورات کی اس بات کو مان لیا جائے کہ اللہ نے پہلے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی, کیونکہ پہلا بیٹا تو پھر اسماعیل علیہ السلام ہی بنتے ہیں, اور یا پھر اس بات کو مان لیا جائے کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی تھی. یہ ایسا تضاد ہے, اگر اسحاق علیہ السلام کو مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا بیٹا نہیں تھا, دونوں میں سے ایک ہی چیز ہوگی نا. دونوں تو جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں بائبل کے جو کمنٹیٹرز ہیں جنہوں نے اس کی تفسیر اور تشریح لکھی ہے وہ اس کو حل نہیں کر سکے. اگر ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام تھے تو پہلا بیٹا نہیں بنتا, اور پہلے بیٹے اور محبوب بیٹے اس کی قربانی کو مانتے ہیں تو یہ نہیں بنتا. یہ تو ایک بات ہے جو عرض کی ہے. اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے وہاں پر اللہ تعالی نے انہیں ایک خواب دکھایا, اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت اللہ کی طرف سے انہیں ملی کہ خدا انہیں ایک بیٹا دے گا, اور بیٹا جب ان کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہوا دوڑنے کے, قال یا بنیا, انہوں نے کہا میرے بیٹے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, میں نے خواب میں تمہیں دیکھا ہے کہ گویا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یا ترجمہ یہ کیجئے کہ انی اذبحک, میں تمہیں ذبح کروں گا, خواب میں مجھے ایسے نظر آیا ہے. فنظر ماذا ترا, اور آپ کی کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر, انہوں نے کہا میرے ابا وہ کام کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اور یقیناً اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صراحت. اس کے ساتھ ساتھ سورہ ہود میں دیکھیے تو سورہ ہود میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے, اور اللہ تعالی نے وہاں پر لفظ کیا ارشاد فرمائے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب ہو گیا, نہ عذاب کے لیے وہ جا رہے تھے فرشتے, تو راستے میں وہ رکے ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا ان کے سامنے رکھا ہے, انہوں نے ہی نہیں کھایا, تو وہ اوجس منہم خیفہ, محسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف کہ یہ کون لوگ ہیں, کھانا نہیں کھاتے, دشمن تو نہیں ہے. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا حضرت خوف نہ کیجئے, انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے. وامراته قائمت, اور ان کی اہلیہ جو تھیں سارا وہ کھڑی تھی. فضاحکت, وہ ہنس پڑی. کس بات پر؟ فبشرناها باسحاق, بشارت دی اسے اسحاق کی. ومن وراء اسحاق یعقوب, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دی کہ پوتا بھی ہوگا. یہ لفظ یہ بتاتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کا یہ بیان سچا ہے, اور یقیناً سچا ہے, ہمارا ایمان ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو اسی موقع پر کہہ دیا تھا کہ اسحاق ہوں گے پھر یعقوب بھی ہوں گے, تو پھر اس بچے کی قربانی کیسے ہو سکتی تھی؟ ایک طرف تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے بھاگنے کے قابل ہوا, وہ بچہ زیادہ 10-12 برس کا ہی ہوا نا, تو 10-12 برس کے بچے کے ہاں اولاد آگے یعقوب علیہ السلام کیسے پیدا ہو سکتے تھے؟ اگر وہ بچہ اسحاق تھا تو یعقوب علیہ السلام کیسے پیدا ہو؟ اس کا جواب امام طبری رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے, مگر وہ جواب بہت سے بات کے حضرات نے اس کو نہیں مانا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے جب یہ بتایا کہ اس کے ہاں پوتا یعقوب بھی ہوگا, ان یعقوب کے بعد تو یوسف علیہ السلام ہوئے, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد میں آتا ہے کہ کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت والی محترم شخصیت کون سی ہے, اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام لیں. آپ نے فرمایا اتقاکم من اللہ, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول, میں تو پوچھتا ہوں انبیاء علیہ السلام کی بات, آپ حضرات کی بات. تو آپ نے فرمایا وہ جو عزت والا تھا اور اس کے والد بھی بڑی عزت والے تھے, اس کے دادا بھی بڑی عزت والے تھے, اس کے پردادا بھی بڑی عزت والے, اور پھر فرمایا یوسف جو یعقوب کے بیٹے تھے, اور وہ اسحاق کے, اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت یہ فرمایا. قالت, وہ خاتون بولی سارا, یا ویلتا, انہوں نے کہا فو الیدو, میرے ہاں بیٹا اولاد پیدا ہوگی، وہ انا عجوز، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور میرے یہ شوہر ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے ہیں بہت، ان ہذا لشیء عجیب، یہ جو تم بات کر رہے ہو بہت حیران کن بات، یہ کیسے ہوگا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم میں تم لوگ حیرت کا اظہار کر رہے ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں تم پر، اہل البیت، اے گھر والے. قرآن نے یہاں اہل بیت کس کو کہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ کو کہا ہے، جس کو ابھی بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، اس وقت ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو قرآن سے ہی معلوم کر لینا چاہیے کہ اہل بیت جو ہوتے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. اگر وہ نہیں ہوتی اہل بیت میں تو اللہ نے یہ کیا فرمایا، اور اگر وہ ہوتی ہیں اور یقیناً ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کا کون سا ایسا جرم ہے کہ ان کو اس زمرے سے نکال دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر خدا کی رحمت ہے، برکتیں ہیں، انہو حمید مجید، اور اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کی گئی ہے، بڑی مجد اور عزت والا ہے وہ اللہ کی ذات. یہ ہے وہ چیز جو ہم بھی پڑھتے ہیں نماز میں، اور نماز میں کہتے ہیں کہ کما بارکتا علی سیدنا ابراہیم، اللہ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو برکت دی، اور ہم کہتے ہیں کہ صلی علی، اللہ ان پر بھی سلامتی بھیج، ان پر بھی درود بھیج، انہو حمید مجید، وہاں بھی پڑھتے ہیں، یہی قرآن پاک نے یہاں بھی بیان کیا. تو یہ آیت خود بتاتی ہے کہ ترتیب کیا ہو. ایک تیسرا مقام دیکھیے، یہاں بھی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ انہیں بشارت دی گئی، اور 26ویں پارے کے بالکل آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا تو انہوں نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا کہ یہ لوگ کیوں ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے. قال الا تاکلون، انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، کھاتے نہیں ہو. فاوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کی اپنے جی میں ان سے کچھ خوف، کچھ ایسی کیفیت. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا حضرت خوف نہ کھائیے. وبشروه بغلام علیم، اور انہیں بشارت دی ایک ایسے بیٹے کی جو علیم ہوگا. وہاں اسماعیل علیہ السلام کے ہاں بشارت آئی تھی کہ وہ حلیم ہوگا، بڑا بردبار ہوگا، اور یہاں بشارت دی گئی کہ وہ علم والا ہوگا. یہ ہیں حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق نہیں کہا کہ ان میں علم ہوگا یا ایسی چیزیں، یقیناً ان میں ہوں گی، آخر نبوت تھی، اس کا انکار نہیں ہے، مگر جو غالب وصف ان کا بیان کیا گیا ہے وہ علم ہے، اور وہاں جو وصف بیان کیا گیا ہے وہ علم ہے. یہ دونوں لڑکوں کی، دونوں بچوں کی، دونوں نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام کی الگ الگ خصوصیت بیان کرنا، یہ خود قرآن گویا اشارہ کر رہا ہے کہ کس پہ مشکل وقت آیا تھا، اور اس نے علم اور صبر کا مظاہرہ کیا، اور علم کس کے ساتھ وابستہ کیا گیا، کیونکہ انہیں بشارت دی گئی تھی کہ تمہارے ہاں ایسے ہوگا، اور اس بیٹے کے بعد پوتا بھی ہوگا. تو جب ماں کو، باپ کو پتا ہے کہ اس بچے کے بعد پوتا بھی ہونا ہے، تو پھر وہ قربانی کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں نہیں خیال آیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو، اگر اسحاق علیہ السلام مان لیے جائیں تو کیا انہیں خیال نہیں آیا ہوگا کہ یہ تو صرف مجھے خواب ہی دکھایا گیا ہے، باقی اس سے کون سا ذبح ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کا بیٹا بھی آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وہ بات تو یقیناً سچی ہے. تو یہ تو ایسی بات ہے علیہ باللہ، یہ چیزیں نبوت کے شایان شان ہی نہیں، نبوت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاقبلت امرأته، اور ان کی اہلیہ بڑھی، فی صبرت ان کی اہلیہ، انہوں نے اپنی پیشانی پہ، فسکت وجہا، اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا، جیسے عورتیں تعجب میں کرتی ہیں. وقالت عجوز عقیم، اور فرمانے لگیں کہ بڑھیا، اور جسے اولاد سے نا امیدی ہو گئی، یعنی اس کے ہاں اولاد ہوگی. قالوا کذالک، انہوں نے کہا ایسے ہی ہوگا. قال ربک، یہ آپ کے رب نے حکم دیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. انہ هو الحکیم العلیم, اور اللہ بڑی حکمت والے ہیں, بڑے علم والے ہیں. تو یہ آیات کی ترتیب خود بتاتی ہے کہ یہ بچہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھا. اب اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ یہاں دیکھیے تو اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا ہے کہ وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا, چلنے پھرنے کے, کام کرنے کے قابل ہو گیا. ایک اور مقام بھی ہے قرآن پاک میں, مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی یہ دیکھ لیا جائے, اور اللہ تعالی نے وہاں بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے اسے بشارت دی ہے. وہاں پر یہ آیا ہے کہ قال ابشرتمونی علی امسنی الکبر. سورہ ہجر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے خوشخبری دیتے ہو, فبما تبشرون, کس چیز کی یہ خوشخبری ہے, یہ اتنا بڑھاپا آ گیا. قالو بشرناک بالحق, انہوں نے کہا ہم آپ کو بالکل صحیح چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں. فلا تکن من القانتین, اور دیکھیے اللہ کی رحمت سے آپ مایوس نہیں ہو سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام بولے اور انہوں نے فرمایا ومن یقنت من رحمت ربہ, اور تم صحیح کہتے ہو جو شخص اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے, الا الضالون, یہ سوائے گمراہوں کے اور کس کا کام. گمراہ ہی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں, میں تو اس سے مایوس نہیں ہوں. یہاں بھی وہی, یہاں پر سورہ صافات میں جن آیات کی بنا پر ہم سب کا یہ عقیدہ, اور یہ عقیدہ یعنی سب کا یہ سب کی تصریحات ہیں یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح تھے, وہ ان آیات کے متعلق کہتے ہیں جو اللہ تعالی نے یہاں بیان فرمائی. بالکل آخری دور میں یعنی پچھلی صدی میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس بحث کو کیا ہے. محمد الدین فراہی تھے ہندوستان میں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ذبیح کی بحث کی ہے, اور یہ بھی ان کے تفردات میں ہے کہ انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح مانا ہے, جبکہ بات ایسی نہیں. علامہ شبلی نعمانی کے وہ خالہ زاد بھائی تھے اور بڑا شہرا ہے ان کا قرآن فہمی میں, پورے حلقے ان کے موجود ہیں, مگر بہرحال انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس اعتبار سے بھی درست نہیں ہے ان دلائل کی بنا پر جو ابھی عرض کیے گئے. اللہ تعالی نے یہاں فرمایا ہے کہ وہ بچہ جب ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوا تو انہوں نے خواب دیکھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا یہ خواب کیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اپنی اس بچے کو ذبح کر دیا ہے, بلکہ دیکھا کہ جیسے ذبح کر رہا ہوں. اب یہ خواب جو ہے, علم کلام کے جتنے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خواب اصل میں دل ہے, اس کی جو آنکھیں ہیں وہ جو چیزیں دیکھتی ہیں وہ ہے. کلام کی بحث کو چھوڑ کے خواب کی دو قسمیں محققین نے بیان کی ہیں, اور اس پہ ایک رسالہ بالکل مختصر سا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, اور وہ ہمارے استاد تھے کراچی میں, حضرت عبد الرشید صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ, اللہ نے بڑا علم دیا تھا ان. اسماء الرجال میں ایسی شخصیت شاید پورے بر صغیر میں نہیں ہوگی, کوئی چھپے ہوئے ہوں تو الگ بات ہے, مگر جہاں تک ہمیں علم ہے جتنا ان کے مطالعے میں وسعت اور تنوع تھا حدیث کے معاملے میں, اسماء الرجال کے معاملے میں, فقہ حنفی کے معاملے میں, ایسا شخص دوسرا دیکھنے میں نہیں آیا. بہت علم خدا نے دیا, اب بہت چھپے ہوئے آدمی تھے, کوئی شہرت نہیں, مدرس تھے بس, پڑھاتے تھے اور اپنے گھر چلے جاتے تھے. تو حضرت کے ہاں یہ کتاب دیکھنے میں آئی, شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نے جو لکھی ہے خواب پہ, اور پھر حضرت نے اسے چھپوایا بھی اپنی دلچسپی سے. شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اس طرف اشارے کیے ہیں. محققین کے نزدیک خواب جو انسان دیکھتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک خواب تو اس قسم کا ہوتا ہے کہ عینی وہ کہلاتا ہے, اور دوسرا خواب تمثیلی ہے. تمثیلی اور عینی دونوں خوابوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کبھی خواب تمثیل کی شکل میں نظر آتا ہے، پیرائے کی شکل میں نظر آتا ہے، شبیہ کی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی چیز ہے اور اس چیز کی کوئی علامت نظر آ گئی. ایسے سمجھ لیجئے کہ وہ تعبیر کے لیے ایک خاص لینگویج کی ضرورت ہوتی ہے، ایک زبان ہے اس کی، کہ اس انسان نے مثلا دودھ دیکھا ہے خواب میں، تو دودھ کو عالم برزخ میں کیا چیز کہتے ہیں یا اس کے لیے کیا چیز کہیں گے. کسی انسان نے جوتا دیکھا ہے تو جوتے سے وہاں کیا مراد دی جاتی ہے عالم برزخ میں. اور کبھی خواب ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے خواب میں دیکھا ہے بالکل ٹھیک وہی چیز سامنے نظر آ جاتی ہے. بحث اس پہ ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خواب تمثیلی تھا یا حقیقی تھا. اگر یہ حقیقی تھا تو انہوں نے ٹھیک کیا، اپنے بیٹے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کی کوشش فرمائی اور دیکھا جو کچھ خواب میں اسے پورا کرنا چاہا. اور اگر یہ تمثیلی تھا تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی طور پر خطا ہو گئی اور اللہ تعالی نے انہیں متنبع فرمایا کہ یہ مراد نہیں ہے، اور پھر انہوں نے دوسری چیز کا رخ اختیار کیا. یہ بحث بہت لوگوں نے کی ہے. ابو بکر ابن العربی رحمت اللہ علیہ جو احکام القرآن کے مصنف ہیں انہوں نے بھی اس پہ بحث کی. اس کی تفصیل اگر آپ دیکھیں تھوڑی سی، تو تمثیل اور تشبیہ کے پیرائے میں جو خواب دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام بھی دیکھا کرتے ہیں، عام لوگ بھی دیکھا کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا نا، انہوں نے کہا اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ میں نے دیکھا ہے سورج، چاند اور یہ احد عشر کوکباً، 11 ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے یہ خواب بتانا نہیں کسی کو. تو انہوں نے جو سورج اور چاند دیکھا تو ماں باپ تھے، اور 11 ستارے جو دیکھے تو بھائی تھے. یہ ہے تمثیل کہ انہوں نے اپنے والدین کو اور بھائیوں کو چاند، سورج اور ستاروں کی خواب میں دیکھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خواب دیکھے. آپ سے عرض کیا گیا مدینہ منورہ میں بہت موسم خراب رہتا تھا پہلے، یثرب کہتے ہی ایسی جگہ کو تھے جو وبا بیماری کی جگہ ہو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح نماز کے بعد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا رات، سائر الراس، اس کا سر کھلا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ یہاں سے چلی گئی. تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ تعبیر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وبا تھی جو اس بستی میں تھی اور اللہ نے اب اسے یہاں سے نکال دیا. تو یہ تمثیل میں خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال آپ اس کی دیکھیے. تو آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ سونے کے دو کنگن میرے ہاتھ پر رکھے گئے ہتھیلی پہ، اور پھر مجھے کہا گیا اس پہ پھونک دو، تو میں نے پھونک ماری اور وہ دونوں گر گئے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ آپ سے اس کی تعبیر پوچھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور پھر ان کے بات بنے گی نہیں. اس کی یہ تعبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو اصل میں شاید ذہن مبارک اس طرف گیا ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کنگن جو دیکھے ہیں تو اپنی اصلی جگہ پہ نہیں دیکھے، بازو میں ہوتے ہیں نا، ہتھیلی پہ تو نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو ایسی چیز ہے جو اپنی اصل جگہ پہ واقع نہیں ہے. اور پھر شاید ذہن مبارک میں یہ بات بھی آئی ہو کہ یہ کوئی جھوٹی بات ہے، جھوٹ ہے جسے بنایا جا رہا ہے، حقیقت میں نہیں ہے. کیونکہ مردوں کے لیے کنگن تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ تو عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ذہب کا مطلب عربی میں جانے ہی کا ہے نا، تو ذہب جو سونے کو کہتے ہیں تو اس وجہ سے بھی تو کہتے ہیں کہ وہ کسی کے پاس ٹھہرتا ہی نہیں ہے، سونا چلا ہی جاتا ہے، بیچنا پڑ جاتا ہے اور ضروریات میں کام آتا ہے. تو تعبیر یہ دی کہ یہ چیز چلی جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمثیلی خواب ہیں اور بہت سے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور ان کی یہ چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب اب تک امت میں علماء کے درمیان بڑی بحث ہے اس پہ کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کتاب التعبیر میں آئی ہے یہ بات، اسی طرح کتاب الانبیاء میں آئی ہے، مختلف جگہوں پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسلسل اس چیز کو لائے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی کو بہت خوبصورت گورے اور ان کے بال بہت سیاہ اور پانی کے قطرے جیسے ٹپک رہے ہوں، اتنی تری تھی، اور دو آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ فرمایا میں ان کے پیچھے بھی ایک دیکھا، تو میں نے وہ بھی طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، تو میں نے پوچھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا یہ دجال ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب ایسا ہے کہ دوسری طرف حدیث میں یہ ہے کہ دجال حرمین شریفین میں نہیں جا سکے گا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بڑی بحث کیا اس پہ، سارا زور لگا کے آخر پہ یہ لکھا ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جب دجال آئے گا اس وقت نہیں جا سکے گا، اور ممکن ہے ان کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسا زمانہ گزرا ہو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی طواف کیا اور دجال نے بھی طواف کیا۔ اور اساتذہ میں سے بعض حدیث شریف پڑھاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اگر اس کی یہ تعویل نہ ہو تو یہ پھر تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دور آئے گا تو طواف کثرت سے ایسے لوگ بھی کرنے لگیں گے جن میں دجل اور فریب پایا جائے گا، اور ان کے علاج کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ تو وہ کہتے تھے یہ تمثیل ہے گویا کہ، اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ غلط ہو تو اللہ معاف کرے۔ اس کی وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تعبیر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت جو ذات عالی کی مراد نہ ہو اور ان کی منشا یہ نہ ہو، اور جنہوں نے خواب دکھایا ہے اور جنہوں نے دیکھا ہے ان کے ہاں کوئی اور چیز ہو جو اس سے ٹکراتی ہو، تو یہ بڑے خطرے کی بات۔ لیکن چونکہ وہ ساتھ یہ کہتے تھے اس لیے، تو اس طرح تمثیلی خواب بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، امت میں بھی لوگ دیکھتے ہیں، تمثیل میں خواب دیکھا ایک آدمی نے اور اس نے کہا کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے آ کے کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تو امام تھے خواب کے، انہوں نے کہا تم حج کرو گے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ لوگوں کو بلاؤ، دیکھتے رہے اسے، پھر فرمایا حج کرو گے۔ ایک اور نے آ کے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں، تو اسے دیکھتے رہے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا چوری کرتے ہو، چور ہو۔ اس نے کہا حضرت چوری تو ہوتی ہے، کرتا ہوں، مگر یہ کیا، اسے یہ تعبیر، ہمیں یہ تعبیر۔ تو فرمایا تمہارا حال دیکھ کے مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ اذن مؤذن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے قافلے میں آواز دینے والے نے آواز دی، اذان دی، اور اس کا یہ تو حلیر، ارے قافلے والوں رکو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ اور وہ جو تھا اسے دیکھ کے اندازہ ہوا کہ بڑا صالح بھلے مانس آدمی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بات ذہن میں آئی کہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کرو حج کا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر دی تھی، ایک آدمی نے دیکھا کہ کتے بھونک رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی تم سے کچھ سختی کریں گے، اور شاید سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ تعبیر اس لیے دی ہو کہ بھائیوں سے محبت تو ہوتی ہے اور کتے میں بھی وفا ہوتی ہے، تو اس کا بھونکنا یہ سختی ہے کہ ایک طرف ان میں محبت ہوگی، تمہارے ساتھ تعلق ہوگا، مگر کریں گے کسی معاملے میں سختی۔ دجال کو دیکھا ایک آدمی نے خواب میں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تعبیر دی کہ تیرے دین میں کمزوری آ جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں متعدد ایسی ہیں، کتنی بیان کی جائیں، یہ سب تمثیلات ہیں خواب کی، کہ دیکھا کچھ اور تعبیر کچھ دی گئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خواب دیکھو تو حبیبن او لبیبن، یا تو اپنے بہت اچھے دوست سے بیان کرنا یا اس سے جو بڑا عقل مند آدمی، تاکہ وہ تعبیر دے تو اچھی تعبیر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمثیل میں خواب دیکھا اور آپ نے فرمایا میں نے دودھ پیا اور اتنا پیا اتنا پیا اتنا دودھ کہ اس کی تری کے آثار میرے ناخنوں میں آ گئے، اور جو بچ گیا تھا آپ نے فرمایا میں نے وہ عمر کو دے دیا۔ تو عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا یہ علم ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تمثیل ہو گیا نا۔ دوسری قسم خواب کی ہے، اب باقی ابراہیم علیہ السلام نے کیا یہ تمثیل دیکھی ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں اللہ کی راہ میں، یعنی اپنے آپ کو فنا کر دیں خدا کے کاموں میں کھپا دیں، یا یہ ہے کہ یہ خواب حقیقی ہے؟ اور حقیقی خواب دوسری قسم میں وہ ہوا کرتا ہے کہ جو چیز دیکھی ہے بعین ہی وہی واقع ہو جائے، اس میں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کو محققین صوفیہ عمدہ خواب زیادہ اچھا خواب شمار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گویا ایک طرح سے اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے، اور اچھے خواب تو ویسے بھی بشارت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ 26واں حصہ ہے۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے اچھے خواب کے، جو مومن خود دیکھتا ہے یا لوگ اس کے لیے دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی خواب دیکھا تھا، انہوں نے کہا لوگوں آخری جمعہ جو انہوں نے پڑھایا مسجد نبوی میں، اس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے دیکھا ہے رات کو خواب میں کہ ایک مکھن کا پیالہ ہے، اور ایک مرغے نے اس پیالے پر 3 مرتبہ چونچ ماری اور پیالہ ٹوٹ گیا اور مکھن بہ گیا، اور پھر خود ہی فرمایا کہ یہ مرغا ہمارے ہاں تو ہوتا نہیں، یہ تو اجمیوں میں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجمیوں میں سے کوئی مجھے قتل کر دے گا، مجھے شہید کر دے گا، مجھ پہ وار کرے گا، اور اگر ایسے ہو جائے تو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کام ایسے ایسے کرنے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا سارا، یہ تمثیل تھی نا۔ اور حقیقت میں ایسے ہو جاتا ہے کہ جو خواب میں دیکھا ہے وہی چیز سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً دیکھا کہ وہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں بیت اللہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو بالکل سچا کر دکھایا۔ لَتَدْخُلِنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ان شاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو تم یقیناً مسجد حرام میں داخل ہوگے، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کا حلق کرواتے ہوئے اور حجامت کرواتے ہوئے بیت اللہ میں تم یقیناً داخل ہو۔ متعدد مثالیں اس کی ملیں، اور امت میں جن لوگوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور پاک ہیں اور سچ بولتے ہیں، ان کے خواب بھی اسی شان کے ہوا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ قرب قیامت کے متعلق تو آیا ہے کہ اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً، جو شخص جتنا سچا ہوگا اتنے ہی زیادہ صحیح خواب وہ دیکھے گا۔ تو سچائی کو بڑا تعلق ہے خواب کے ساتھ، اس لیے کہ سچ بولتا ہے تو ظرف صاف ہے نا، تو نبوت کا جو حصہ اللہ نے اسے دینا ہے اس میں سے کچھ وہ صاف ظرف ہے، صاف چیز نازل ہوگی۔ ایک آدمی نے خواب سن کے مذاق اڑایا کسی کا، امام مالک رحمت اللہ علیہ ناراض ہوئے اس پہ، اور انہوں نے کہا کہ طلعبو بن نبوہ، نبوت کے ساتھ مذاق کرتے ہو، یعنی یہ کہ اگر یہ سچے خواب ہیں تو اللہ کی جانب سے دکھائے جاتے ہیں، نبوت کا ایک حصہ ہے۔ پھر اس پہ محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ امت میں جس انسان کے ساتھ اللہ کا ایسا تعلق ہو جائے اور اسے خواب نظر آئیں اور وہ بالکل صحیح بیان ہی واقع ہو جائیں، تو اس کو خواب کبھی کبھی اپنے ظرف اور اللہ کے ہاں اپنی قرب اور منزلت کے اعتبار سے نظر آتے ہیں۔ عام آدمی ہے، اسے گھر کے خواب آ گئے، یہ پتا چل گیا بہن بھائیوں میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے اطلاع دی گئی۔ اور بڑا آدمی ہے تو اللہ تعالی کے ہاں سے جو فیصلے ملائے اعلی میں ہوتے ہیں وہ اس کے خواب میں دکھا دیے جاتے ہیں، اور یہ بڑا قرب کا مقام ہے اللہ کے ہاں کہ خدا کے فیصلے جو ملائے اعلی میں ہوں، کہ کون سا ملک کس کے ساتھ لڑ رہا ہے، کیا لڑائیاں ہونے والی ہیں، کس کی حکومت بدلنے والی ہے، کیا چیزیں ہونے والی ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے انتہائی قرب پر دلالت کرتی ہیں، یہ محمود کیفیات ہیں، مقصود نہیں. یہ کیفیات، یہ چیزیں اگر کسی کے ساتھ ہوں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا انعام ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے. کیونکہ خود بنفسی خواب اللہ کے قرب میں کوئی اضافہ تو نہیں کر رہا، وہ تو بتا رہا ہے کہ اللہ کا یہ اچھا بندہ ہے. کسی آدمی کو ساری زندگی اچھے خواب نظر آتے رہیں اور اس کے مقابلے میں کوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ لے تو الحمدللہ میں وزن زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الحمدللہ اس کا عمل ہے، اس پہ اسے اجر ملے گا. خواب دیکھنے پہ کوئی اجر تھوڑا ہی ملے گا، خواب تو بس بتاتا ہے کہ کیفیت اچھی ہے، آدمی اچھا ہے، اللہ کا قرب ہے. اکابرین میں بہت لوگ ایسے تھے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بر صغیر کی تقسیم کو دیکھا تھا خواب میں کہ بر صغیر کو تقسیم کر دیا گیا. خود جب بنگلہ دیش بنا ہے تو بہت سے اللہ کے ایسے بندے تھے جنہوں نے کئی برس پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو گیا. تو مقام کے اعتبار سے بھی بات ہے کہ کس مقام کا آدمی ہے، اسے کیا چیز دکھائی جا رہی ہے. تو یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ تمثیلی تھا یا عینی تھا؟ علامہ شبلی نعمانی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ خواب تمثیلی تھا. وہ کہتے ہیں ان کے ساری تحریر کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ آپ اپنی اولاد سے بھی اور خود بھی اللہ کے ہاں ایسا کام کیجئے، کھپ جائیے، فنا ہو جائیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اجتہاد کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ خواب عینی ہے، مجھے ایسے ہی کرنا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تشریف لے گئے. احکام القرآن میں ابن عربی نے بھی یہ بحث کی ہے رحمت اللہ علیہ، مگر سیرت جو جس میں شبلی نعمانی نے یہ بحث کی ہے، اسی کے حاشیے پر سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے صاف لکھا ہے کہ طبیعت اس بات کو قبول کرنے سے ابا کرتی ہے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عینی تھا، حقیقی تھا، حقیقتاً انہیں حکم ہی یہی ہوا تھا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان پہ اللہ کے ساتھ تعلق، خدا کی محبت اتنی غالب تھی کہ اپنے صاحبزادے کو لے گئے، کوئی اجتہادی خطا کی بات ہی نہیں. اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہی درست ہے، جمہور علماء امت کے اسی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حقیقتاً یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب حقیقتاً ایسے ہی تھا، عینی تھا، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہی چیز ہونی تھی. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس خواب کے بعد جب انہوں نے انہیں ذبح کرنا چاہا تو ہم نے کہا کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو بالکل سچا کر دکھایا. اگر ہوتی اجتہادی خطا تو یہ لفظ نہ آتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے خواب کو بالکل سچا کر دکھایا ہے، تو اس میں جمہور علماء امت کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں عینی خواب تھا، کوئی مثال نہیں تھی، تمثیل نہیں تھی، کہ آپ نے بالکل سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں ان کو جو احسان والے ہیں، نیکی کا کام کرنے والے. ان ھذا لہو البلاء المبین، اور بلا شبہ لوگوں یہ جو واقعہ تھا بہت بڑی آزمائش تھی. یہ کوئی معمولی سی آزمائش ہے کہ ساری زندگی گزر جائے تنہائی میں، اور جب ہجرت ہو رہی ہو تو اس وقت بھی درخواست پیش کر رہے ہوں کہ میرا کوئی وارث ہو جائے، میری کوئی اولاد ہو جائے. اور پھر 86 برس کی عمر میں جا کے اللہ تعالیٰ بیٹا عنایت فرمائے، اور بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا، جس کے متعلق خدا نے پہلے سے یہ کہہ دیا ہو کہ اس تیرے بیٹے سے یہ جو تیرا بیٹا ہے اس کو وہاں پر لے جاؤ والدہ کے ساتھ، اور دوسرا بیٹا تو بعد میں عنایت ہوا. تو اس کو ذبح کرنا وہ بھی اپنے ہاتھ سے، کیسی چیز ہوگی؟ آدمی اپنے متعلق سوچے کہ میں اپنی اکلوتی اولاد کو جو اتنی تمناؤں کے بعد ہوئی ہو ذبح کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی تھا، نبوت اور سارے شرف، عزت، مجد، تکرم کے باوجود تھے تو بشری، انسان ہی تھے نا، تو انسانی جذبات تو ہوتے ہی ہیں، مگر اللہ کی محبت سب چیزوں پر غالب آ کر رہی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اور بیٹے کی سلامتی ہے، فطرت دیکھیے کہ انہوں نے جو دعا کی تھی کہ میرے پروردگار صالح بیٹا عنایت فرما، یہ صالحیت سامنے آ کر رہی، کھل کر رہی کہ وہ ابھی عمر ہی اس کی کیا ہے، لیکن کہتا ہے ابا وہ کیجئے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ انبیاء علیہ السلام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، شروع سے ہی رشد و ہدایت خدا نے ان کے خمیر مزاج میں گوندی ہوئی ہوتی، اور یہ دلیل ہے اس کی بھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوا کرتے ہیں، عصمت جو لوازمات نبوت میں سے ہے ایسی چیزوں میں نظر آ جاتی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کا فدیہ بھیجا، ایک بڑی بڑی قربانی، اور بڑی قربانی وہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ 4000 برس ہو گئے ہیں اب تک لوگ اسی سنت پر عمل کرتے ہیں، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی؟ 40 صدیاں گزر گئی ہیں اور لاکھوں کروڑوں مسلمان اب بھی عید الاضحیٰ کے دن اسی چیز کو ادا کرتے ہیں، اسی چیز کی یاد آتی ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے ان ساری حالتوں کے باوجود فیصلہ کیا اللہ کی محبت کے غلبے میں کہ خدا کا حکم سب سے زیادہ اہم ہے، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے، اپنی جان مال سب سے زیادہ ضروری وہ چیز ہے جو اللہ نے فرمائی۔ اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کی سلامتی ہو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، خود سلامتی والا سلامتی بھیج رہا ہے کہ اللہ کی سلامتی ہو، خدا کی رحمتیں، کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں لوگوں ان کو جو نیکی کی روش اختیار کرتے ہوں، انہ من عبادنا المؤمنین، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے ایمان والے بندوں میں سے تھے، وہ بشر نہ ہو بے اسحاق، پھر ہم نے بشارت دی ہے اسحاق علیہ السلام کی۔ یہ قرآن کا سیکوینس اس کی ترتیب بتاتی ہے کہ جو ذبیح تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، نبیم من الصالحین، ہم نے انہیں بشارت دی کس کی؟ اسحاق کی، جو نبی ہوں گے صالحین میں سے، وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت دی انہیں، والا اسحاق، اور اسحاق کو بھی، اسماعیل اور اسحاق دونوں کو ہم نے برکت دی ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور اسماعیل اور اسحاق دونوں کی اولادوں میں سے محسن نیک لوگ بھی ہوں گے، وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِين، اور صراحتاً اپنی جان پر ظلم کرنے والے بھی ہوں گے۔ یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یہودیت جہاں سے آئی اور عیسائیت، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو خالصتاً سادات نسب کے اعتبار سے، اور باقی پوری امت مسلمہ جو ان کی پیروی کرنے والی ہے وہ انہی کی نسل ہے، سارے کے سارے یہ دو نسلیں الگ الگ ہو گئیں، اللہ نے فرمایا ہم نے دونوں کو برکت دی ہے، دونوں کی اولادوں کو چلائیں گے، کچھ دونوں کی اولادوں میں ظالم بھی ہوں گے اور دونوں کی اولادوں میں نیک بھی ہوں گے، دنیا کا کاروبار اور نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہوا کہاں پر ہے، اس میں بھی اختلاف، بعض اوقات کا خیال یہ ہے کہ یہ منا میں لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ راستے میں جو جمرات ہیں جہاں پتھر مارے جاتے ہیں، شیطان نے ان کی راہ میں رکاوٹ کی کوشش کی اور انہوں نے پتھر مارے، اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہوا ہے اصل میں مروہ کے قریب ہوا ہے، اور مروہ جو ہے یہ قربانی کی جگہ تھی، یہاں پر جانور ذبح کیے جاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی حکم ملا تھا کہ مروہ بھی چلے جائیں۔ یہ مروہ کا جو لفظ ہے تورات میں اگر آپ دیکھیں تو موریہ کے نام سے ملے گا، کہ موریہ پر حکم ہوا کہ لے جا کر ذبح کرو۔ اب موریہ کی تشریح میں لگے ہیں جتنے بائبل کے کمنٹیٹرز ہیں، اور ان میں سے کچھ نے کہا کہ اصل میں جو موریہ کا لفظ ہے یہ ہیکل سلیمانی مراد ہے، یہودی کہتے ہیں یہاں کے متعلق حکم تھا کہ ہیکل سلیمانی پہ لے جا کے اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرو، ان کے بعد عیسائی آئے. انہوں نے کہا کہ موریا کا جو لفظ ہے یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پھانسی دی گئی ہے اس جگہ کے لیے فرمایا گیا. یہ ساری بحث کا الجھاؤ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ پیدا اصل میں اس طرح ہوا ہے کہ موریا کے لفظ کا بعض نے ترجمہ کر دیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اصل میں ایک جگہ کا نام ہے. مثلا آپ اسلام آباد کا لفظ لے لیں کہ اسلام آباد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اب کوئی ٹرانسلیٹ اس کو یہ کرے کہ ایک ایسی زمین جہاں پہ اسلام آباد تھا وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس شہر کے نام کو بھی ٹرانسلیٹ کر دیا نا. اور اگر وہ اس نام کو برقرار رکھے گا تو کہے گا اسلام آباد میں، تو پھر سب کو پتا ہوگا کہ فلاں جگہ ایک ملک ہے اور اس ملک کا دارالحکومت یہ ہے. تو ترجمے میں کبھی کبھی یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ترجمہ جو ہے وہ اصل لفظ کو قائم رکھا جائے، اس کی بھی ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں. دو صدیاں تین صدیاں جب گزر جاتی ہیں تو پھر اہل علم کو دقت پیش آتی ہے کہ اس کا اصل مسئلہ کیا تھا، اصل لفظ کیا تھا. تو اس موریا کے لفظ کو انہوں نے یا مورا کے لفظ کو جو بدلا ہے، تو بعض نے ٹرانسلیشن یہ کر دی کہ بلند جگہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بلند جگہ پر لے جا کر قربانی کرو، تو انہوں نے کہا بلند جگہ تو پھر وہی بنتی ہے جہاں پہ اسحاق علیہ السلام جو بیت المقدس ہے بلند جگہ. اور عیسائیوں نے کہا کہ بلند جگہ تو وہ بنتی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی ہوئی تھی، وہ بلندی پہ چلے گئے تھے تو وہاں پہ ذبح کرو. اور موریا کا یہ جو لفظ ہے اہل عرب کی بھی یہ تحقیق ہے اور بغیر کسی مبالغے کے کہ اصل میں یہ لفظ مروا تھا جو عربی میں ہے، مروا جس پہاڑی کو کہتے تھے، یہ مروا ہی کا نام تھا جو اس عبرانی زبان میں جس میں نازل ہوا ہوگا وہ موریا تھا. تو انہوں نے ٹرانسلیشن اس لفظ کی جب کی کہ بلند زمین، تو معاملہ کچھ سے کچھ ہو گیا، ورنہ اصل میں مروا تھا کہ مروا پہ لے جا کر ذبیحہ کرو. اور اس کی تائید میں یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب مروائی کی طرف گئے تھے تاکہ اپنے بچے کو ذبح کریں. بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا مروا پہ لے جا کر اسے ذبح کرنا ہے. اور مروا کے متعلق ہی کہتے ہیں کہ اصل میں ذبح کی جگہ یہ مروا پہاڑی تھی، اور پھر جب حاجی زیادہ ہو گئے تو پھر پورے منا تک اس کو وسیع کر دیا گیا. صحیح حدیث میں بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات میں، آپ نے فرمایا یہ جگہ ہے عرفہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سارے کا سارا عرفہ ہی ہے، کیونکہ اندازہ تھا کہ مستقبل میں اس امت کا پھیلاؤ جب ہوگا اور لوگ حج کے لیے آئیں گے تو یہ جگہ تھوڑی پڑ جائے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہر کی جگہ ہے ذبح کرنے کی، اور پھر فرمایا سارے منا میں کہیں ذبح کر لو، یہ سارا منہر ہے، ہر جگہ کی ذبح ہوئی بھی ٹھیک. تو اسی طرح مروا کے قریب قربانی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذبیح ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک وہ سینگ محفوظ تھے. صحیح روایات میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو قربانی آئی تھی اس کا سر بیت اللہ میں لا کے لٹکا دیا گیا تھا، گل سڑ گیا، گوشت اس کا ختم ہو گیا، مگر وہ جو ہڈیاں تھیں قدیم آثار کی وجہ سے وہ بیت اللہ کے اندر تھیں. اب بھی جن لوگوں کو اللہ تعالی نے یہ شرف دیا ہے کہ وہ بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ سینکڑوں سال ہزاروں سال پرانے برتن پڑے ہوئے. کسی نے ہمت نہیں کی، اور نہ ہونی چاہیے تھی، کہ خدا کے گھر سے وہ چیزیں نکال لیتے. تو وہ سینگ پڑے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داخل ہونا تھا تو آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو کہا کہ ان سینگوں کو ڈھانپ دو تاکہ جو لوگ نماز پڑھیں گے ان کی توجہ اس کی طرف نہ جائے. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ چیزیں نقل کی ہیں. یہ خود دلیل ہے اس کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کو ذبح کیا گیا تھا، اور یہ سینگ رہے ہیں یہاں تک کہ یزید کے زمانے میں جب بیت اللہ پر سنگ باری کی گئی ہے اس وقت جلے. اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں جل گئے تھے، لیکن یہ سب متفق ہے. جاہلیت کے دور کے عرب بھی ان کے ہاں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ یہ سینگ محفوظ رہے. اور ایک اور صاحب بات دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذبیحہ نہ ہوا ہوتا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں ہوا ہوتا تو یہ ذبیحے کی رسم ہمارے ہاں کیسے چل پڑی؟ کہ قربانی جو دے رہے ہیں 4000 برس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی وجہ سے تو چل رہی ہے. کیا دنیا میں یہودیوں میں یہ قربانی کا تصور کسی زمانے میں بھی رہا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوئی تھی لہذا اس امت نے بھی دی ہو؟ کہیں بھی نہیں رہا. یہ ہزاروں برس کی مسلسل متواتر روایت جو نظر آتی ہے یہ خود دلیل ہے اس کی کہ ذبیح کون تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی جسے الف با تک پڑھنا نہیں آتی, بالکل جاہل ہے اور مطلقاً ہزاروں مل جائیں گے ہمارے ملک میں, پاکستان میں ہزاروں کیا بھائی, کروڑوں ملیں گے, کروڑوں ایسے جنہوں نے جہالت کو اپنی محبوب اہلیہ کی طرح گھر میں بٹھا رکھا ہے. ان میں سے کسی سے جا کے پوچھو کہ ظہر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں تو بتائے گا 4 فرض ہوتے ہیں. یہ 4 فرض کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہیں پڑھا نہیں ہے, وہ تو تسلسل سے روایت چلی آ رہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 4 فرض پڑھے تھے, بس ساری امت اسی پہ. تو یہ جو امتوں کی مسلسل روایات ہوتی ہیں ان میں بہت مرتبہ صداقت کا جز اس اعتبار سے پایا جاتا ہے کہ تاریخ بھی اور صحیح جو مصادر ہوتے ہیں جیسے کتاب و سنت اس کی تائید کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو تلبیحہ ہے پڑھتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تو چلا آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے تو نہیں کچھ کہا اس میں, سوائے ایک فکرہ جو آگے آتا تھا اسے اڑا دیا تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ تیرا لا شریک لک لبیک, یہ کافر سب کی پڑھتے تھے, مشرک جو تھے وہ کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, ہم تیرے گھر میں حاضر ہیں الا شریکن, سوائے اس شریک کے جسے تو نے خود اپنا شریک بنا لیا ہو. لکت ہم لکھو, اللہ تو نے اسے اپنا شریک بنا لیا اور اس کے باوجود اللہ تو اس کا بھی مالک ہے جسے تو نے اپنا شریک بنایا اور ہم سب کا بھی مالک تو ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے آگے نہ پڑھو, بس اس پہ رک جاؤ, لا شریک الک, فرماتے تھے آگے نہ پڑھو. تو یہ مسلسل روایت ادھر ہی چلی آ رہی ہے حج کے مناسک کی, متواتر قربانیاں ادھر ہی چلی آ رہی ہیں. اور اس سلسلے میں آخری بات یہ بھی خیال میں رہے کہ نظر جب دیتے تھے عرب تو جتنے دن نظر کے لیے مان لیتے تھے اس میں بال نہیں کٹاتے تھے. یہ تو تاریخ سے ثابت ہے کہ عربوں میں کوئی نظر مانتا تھا دور جاہلیت میں کہ میں اتنے دن خدا کے لیے یہ کام کروں گا تو بال نہیں کٹاتا تھا, اور اتنے دن کے بعد وہ کوئی چیز خدا کے حضور میں پیش کرتا تھا. یہ وہ بگڑی ہوئی شکل تھی جو مناسک میں تھی ابتدائی دور میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں, کہ جب کوئی آدمی احرام باندھ لے تو احرام باندھنے کے بعد بال نہیں کٹا سکتا. تو ابتدائی طور پر تو یہ تھی مناسک میں کہ جب تک ذبح نہ کر لے گا وہ اپنے بال نہیں کٹا سکتا, احرام نہیں کھول سکتا. وہ جب شرک آیا تو اس نے اس کو اس طرح تبدیل کر دیا, اور جب اسلام کا دور آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی حالت میں سے فرما دیا کہ جب تم احرام باندھو گے تو پھر تم بال نہیں کاٹ سکتے. یہ ساری چیزیں, یہ قربانیاں, یہ نظر میں بال نہ کٹانا, یہ تلبیحہ, یہ سعی جس کے متعلق کل عرض کیا گیا تھا, یہ سب کی سب چیزیں اگر واقع ہوتی ہیں بیت المقدس میں تو پھر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ادھر ہی تھا. یہ کہاں ہے؟ یہ سب کی سب بیت اللہ میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا, خواب دکھایا جو عینی خواب تھا, اور اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے. اگر یہ چیزیں کہیں اور ہوتی ہیں دنیا میں کہیں بھی تو پھر وہاں پہ غور کیا جا سکتا ہے, نہ یہودیت میں ہے نہ عیسائیت میں. اب اس کے بعد یہ ہوا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو امتحان گزرا ہے, اس کے بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا, حضرت حاجرہ کا انتقال ہوا, اور اس خاتون کا جس کو گویا کے اللہ کی طرف سے اس فرشتے نے یہ بشارت دے دی تھی آ کے, کل کے بیان میں گزر چکا کہ انہوں نے کہا یہ تیرا بیٹا اور اس کا باپ یہ دونوں مل کے اللہ کے لیے گھر بنائیں گے. تو وہ اللہ تعالی کے لیے ایک گھر انہوں نے بنایا, لیکن گھر بنانے سے پہلے ان کے والدہ کا حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا, اور حضرت حاجرہ یا آجرہ دونوں لفظ ملتے ہیں, اور حاجر اور آجر بھی ملتے ہیں عربوں کی تاریخ میں. یہ وہاں طریقہ تھا کہ ہا کو الف کے ساتھ بدل دیتے تھے. جیسے بہت جگہ پہ ہم اپنی زبانوں پہ بھی غور کریں نا تو تلفظ بدل جاتا ہے. ہندوستان میں کہیں کہتے ہیں ارے اور کہیں کہتے ہیں اڑے, بدل گیا نا. اسی طرح زبانوں میں ہوتا ہی ہے. تو حاجر یا آجر, اور حاجرہ اور آجرہ یہ دونوں الفاظ استعمال کیے جاتے تھے. اور حضرت حاجرہ کا تعلق مصر سے تھا, شہزادی تھی, کل یہ بات گزر چکی, انتقال ہو گیا. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی جو مدینہ منورہ کے تھے یعنی انصاری صحابی تھے, ان کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فتحتم مصر, جب تم مصر کو فتح کرو گے, فاستوصوا باہلھا خیرا, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وہاں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, فان لہم ذمتم ورحما, تمہیں پتا ہے میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے اور تمہیں معلوم ہے وہ ہمارے عزیز ہیں. تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں کون سی رشتہ داری تھی, یہ جو فرمایا ہے کہ ہماری رشتہ داری ہے اور میرے عزیز ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ام اسماعیل حاجر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جو تھی حضرت حاجرہ وہاں سے آئی تھی. ان سنتوں کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا کہ اپنے آبا و اجداد کا نسب اور ان کی اچھائی, ان کی خوبی, اس کو بھی یاد رکھا جائے کہ انہوں نے کس کس کے ساتھ نیکی کی, کہاں سے ان کا تعلق تھا. یہ بھی شریعتی کے تقاضے ہیں, شریعت نے یہ چیزیں بھی سکھائی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذمتم و سہرا, تمہیں پتا ہے وہاں وہ میرے سسرال والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی جو آئی تھی مصر سے آئی تھی, حضرت ماریہ بنت شمون رضی اللہ عنہ مصر سے تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے جو تھے نا ابراہیم وہ انہی سے تھے. ایک اور روایت میں بھی آیا ہے مسلم میں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصر جب فتح ہوگا اور تم لوگ جاؤ گے تو مصر میں دیکھنا قیرات ایک جگہ ہے, اور ابو ذر تم وہاں جاؤ گے اور جب تم دیکھو کہ وہاں لوگ لڑنے لگے ہیں ایک اینٹ کے برابر جگہ پر, تو تم اس میں حصہ نہ لینا اور مصر والوں سے اچھا سلوک کرنا. اور فرمایا پھر آپ نے کہ ذمتم ورحما, ان کے ساتھ میرے تعلقات ہیں اور وہ میرے عزیز ہیں. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز, میرا ان کے ساتھ محبت کا تعلق ہے, ان کا ایک احسان ہے ہم پہ. وہ احسان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شاہ مکوکس نے 6 ہجری میں جب آپ نے خط لکھا تھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے, تو مکوکس شاہ مصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بہنیں بھجوائی تھیں, اور ایک یہی ہے حضرت ماریہ بنت شمون رضی اللہ عنہا, اور دوسری جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرما دی تھی, یا حضرت داہیا قلبی رضی اللہ عنہ کو دی تھی. بہرحال جب وہ موقع آئے گا تو بات کریں گے انشاءاللہ. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک احسان ہے, اس کا خیال کرنا, یہ سنت ہے, یہ انسانیت ہے. سیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں نے زندگی میں احسان کیا ہو ان کے احسان کا پاس کرنا, ان کو احسان کا جواب احسان اچھے طریقے پہ دینا. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین. کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 برس پرانی رشتہ داری کا ذکر فرمایا کہ تمہیں پتا ہے میری رشتہ داری ہے وہاں, یعنی دادی جو تھی وہ وہاں سے تھی. پھر پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گیا مصر. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے فضائل الصحابہ میں مسلم میں یہ روایت نقل کی ہے. انہوں نے اس روایت پہ فرمایا ہے کہ جب میں شام پہنچا ہوں تو ایک دن میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن شرحبیل بن حسنہ, یہ شرحبیل بن حسنہ جو ہے نا یہ اسلامی تاریخ میں آتا ہے, بڑے کمانڈر تھے رضی اللہ عنہ, یہ لوگ اسے شرجیل پڑھتے ہیں اور حتیٰ کہ بچوں کے نام بھی شرجیل رکھ دیتے ہیں. یہ شرجیل نام کوئی نہیں پایا جاتا, نام ہی نہیں ہے, لفظ ہی نہیں ہے عربی میں, یہ تو شرحبیل ہے. اور با کا جو نکتہ ہے اسے لوگوں نے جیم سمجھ کے ادھر کو ذرا سا سرکا دیا ہے, تو ایک نکتے سے بات کہاں سے کہاں جا پہنچی, شرحبیل کی بجائے شرجیل بنا لیا ہے, ایسا کوئی نام نہیں ہے. تو ان کے صاحبزادے کے متعلق حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن شرحبیل کو دیکھا اور ربیعہ بن شرحبیل کو, یہ دونوں بھائی ایک اینٹ زمین کی جو تقسیم تھی ایک اینٹ کے برابر زمین پر بحث کر رہے تھے کہ یہ زمین تمہاری ہے یا نہیں میری ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا, میں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات مجھ سے کہی تھی کہ جب تم دیکھو ایک اینٹ جتنی زمین پہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو تم مصر چھوڑ آنا, کیونکہ میری وہاں رشتہ داری ہے, اس میں حصہ نہیں لینا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے آئے, وہ یہ حدیث کا بیان کرتے تھے, روایت کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے اس مرحلے کے بعد اب ان کی شادی ہوئی, اور جو شادی ہوئی ہے ان کی جرم قبیلے میں ہی ہوئی ہے, اور وہاں کے جو بھی سردار تھے مختلف ان کے متعلق نام کے متعلق آٹھ اقوال ذکر کیے گئے ہیں. خیر کوئی بھی ہوں, جو ان کے سردار تھے ان کی صاحبزادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پسند آئیں, اور لکھا یہ ہے کہ نظر اسماعیل, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کے لیے خود پیغام بھیجا اور شادی ہوئی ان کی بنو جرہم میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو صاحبزادے بڑے ہو گئے تھے, شادی ہو گئی تھی, تو ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے ہیں تو اس گھر پہ رکے اور انہوں نے پوچھا کہ کیسی گزر اوقات ہو رہی ہے. تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ تھی انہوں نے کہا کہ گزر اوقات اچھی نہیں ہو رہی. انہوں نے فرمایا کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا آپ دیکھیں ہم بھی تو انسان ہیں, وَنَحْنُ فِي ضَيْقٍ وَشِدَّةٍ, اور بڑی تنگی اور تکلیف سے حالات بسر ہو رہے ہیں. فَشَكَتْ إِلَيْهِ, اور انہوں نے شکوہ کیا حالات کا. انہوں نے کہا کھانا پینا یہ چیزیں, انہوں نے کہا کیا کھانا کیا پینا, کوئی چیز نہیں ہے, یہ دیکھ لیں پانی ہے بس. تو جو اللہ کے انعامات تھے زمزم اور ان چیزوں کی انہوں نے کی ناقدری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا وہ آئیں تو فقری علیہ السلام میرا سلام انہیں کہنا, وقولی لہو, اور ان سے یہ بھی کہنا کہ ایک آدمی آیا تھا ایسے بوڑھا اور یہ کہہ گیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا, بس یہ کہہ کے تشریف لے گئے, ملاقات نہیں ہوئی. حدیث میں لفظ یہ آئے ہیں کہ فلما جا اسماعیل, اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے ہیں, کأنہ آنس شیئن, انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی جانی پہچانی چیز ہے. کرتے کیا تھے, شکار کرتے تھے, جانور تھے, اس موقع پہ تو جانور تھے, یہ نہیں ہے کہ حضرت حاجرہ آئی تھی تو وہاں جانور تھے اور یہ چیزیں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. اور پانی تھا زمزم کا اور کچھ کھیتی بھی تھی, کھیتی باڑی کی بھی روایت آتی ہے, تو اپنے باغ اپنی کھیتی کی حفاظت فرماتے تھے, شکار کرتے تھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو صحیح بخاری میں آیا کہ انہوں نے ایسے محسوس کیا جسے کوئی چیز ہے یہاں آئی ہے, یہ ہے محبت. کہ کسی نے نہیں کہا اور اندازہ ہوا کہ یہاں سے کوئی ہو کے گیا ہے, اور یہ چیز ہو جاتی ہے انسان کو جس سے تعلق ہوتا ہے, محبت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے آنے سے بھی کبھی پہلے دل گواہی دینے لگتا ہے کہ اب فلاں نے آنا ہے. اور اس کے ہٹنے اور ٹوٹنے اور چھوٹنے سے بھی پہلے دل بتانے لگتا ہے کہ اب سختی کے دن آئے، اب جدائی ہو جائے گی، اب کچھ نہ کچھ ہونا ہے. اور وہ جو پہلے سے احساس ہو جاتا ہے نا ان چیزوں کا، وہ یہی ہے اصل میں. تو فقال هل جاءكم من احد، انہوں نے کہا کوئی آیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی ہاں جاءنا شیخ، ایک بوڑھے آئے تھے، کذا و کذا ایسے ایسے فرما رہے تھے. فسالنا عنک، اور انہوں نے سوال کیا آپ کے بارے میں. فاخبر تو ہوں، اور میں نے انہیں خبر دی، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ انا فی جہد و شدت، بڑی مشکلات ہیں، بہت تکالیف ہوتی ہیں یہ چیزیں زندگی میں، اس سے انکار نہیں، مگر اس طرح شکایتیں کہ اللہ تعالی کی طرف شکوے کی نسبت اور ایسی چیزیں ہوں، منع آیا. کبھی شکایت بندگی کے غلبے سے پیدا ہوتی ہے، کبھی شکایت اپنی عاجزی سے پیدا ہوتی ہے، اور کبھی شکایت پیدا ہوتی ہے اعتراض کی صورتوں میں. بڑا فرق ہے تینوں میں. بندگی کے غلبے سے پیدا ہو جاتی ہے، اور بار بار یہ عرض کرتا ہے کہ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں طائف کی اس دعا میں نظر آئیں گی، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیلا منتقل لی، مجھے کس کے سپرد آپ کر رہے ہیں، ام الا عدوین، ان دشمنوں کے حوالے آپ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ حال کر دیے. یا رب المستضعفین، اے کمزور لوگوں کے پروردگار، یہ سب کیا ہے؟ یہ بندگی کے غلبے سے ہے بات. تو لفظ ہی شکایت کا کہتے ہیں، حقیقت شکایت کی یہ نہیں ہے. اور کبھی اپنی عاجزی سے کہ میں تنگ آیا ہوا ہوں، اپنے نفس کے ہاتھوں، شیطان کے ہاتھوں، کوئی کام کا آدمی نہیں ہوں، کیا ہوگا، کیا بنے گا، کس منہ سے آپ کے سامنے آؤں گا. یہ چیزیں الگ ہیں. اور ایک ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، اور اسے اس طرح بیان کرنا جیسے پتہ نہیں کیا عذاب آ گیا ہے، خدا کی نافرمانی کی بات، وہ ناپسندیدہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ حل اوساکش بشئی، انہوں نے کسی چیز کی وصیت کی تھی، کوئی چیز بتائی تھی، تو انہوں نے کہا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئے تو اس سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل لے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اوہو، ذاک ابی، وہ میرے والد تھے، وقد امرنی ان افارقک، اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. یہ وہ چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو اللہ کی شکایتیں اور ایسی چیزیں کرنے لگے، کیونکہ ان کا مزاج تو یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان ساری آزمائشوں سے گزرتے چلے گئے، شاکر اللہ انوں میں، ہمارے انعامات پر ہمیشہ شکر ادا کرنے والا بندہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ نے شادی کر لی ہے، اور اسے کہیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے، کیونکہ اگر یہ لڑکی ہمارے خاندان میں رہے گی تو یہ سب بھائی آپس میں جدا ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عبداللہ کو، اور عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری بیوی کا کوئی قصور نہیں. آپ نے فرمایا اس کے قصور کی بات نہیں، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تو انہوں نے پھر طلاق دی اس پہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں باپ کو اتنے اختیارات مل جائیں کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے وسط عمر رضی اللہ عنہ کی مثال لے کے بچوں کے گھروں کو خراب کرنے لگے. اس پہ فقہا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں بھی کوئی وسط عمر رضی اللہ عنہ جیسی فراست والا آدمی ہونا تو اس کا تو چلو حق بنتا ہے، باقی ہر کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ محض اپنے ذاتی تعصب اور محض اپنی ذاتی رنجشوں کی وجہ سے یا کسی کے کہے سے ایسے طلاق دلا دے. تو انہوں نے فرمایا اپنے خاندان میں چلی جاؤ. پھر انہوں نے دوسری شادی کی. فلبس عنہم ابراہیم ما شاء اللہ، اللہ نے جتنی دیر چاہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پھر نہیں آئے، اور پھر وہ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے آ کے پوچھا، دوسری جو ان کی بہو تھی، اور ان سے پوچھا کہ کیسی گزر بسر ہو رہی ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا ہے، اور اسنت علی اللہ، اللہ کی تعریف کی، اور یہ بھی کہا کہ نحنو بخیر وساطن، ہم اچھے ہیں، بڑی اچھی گزر اوقات ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہی سوال پوچھا کہ کھانے پینے کے لیے کیا ہے، تو انہوں نے کہا گوشت. اور پھر انہوں نے پوچھا پینے کے لیے، تو انہوں نے کہا پانی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ یہاں کے پانی اور یہاں کے گوشت میں برکت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن ان کے گھر میں اناج نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے لیے بھی دعا کر جاتے. اور اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف گوشت اور پانی پہ گزارا کسی نے کرنا ہو تو مکہ مکرمہ میں آ جائے، یہاں کا گوشت اور پانی اس کو مناسب رہے گا. یعنی وگرنہ عام طور پہ زندگی میں صرف کوئی گوشت کھاتا رہے اور پانی پیتا رہے تو تکالیف پیدا ہو سکتی ہیں، مگر یہ فرمایا کہ یہاں ایسے نہیں ہوگا. تو انہوں نے تعریف کی اور پھر دعا بھی دی، اور انہوں نے کہا جب تمہارا شوہر آئے تو انہیں سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور انہیں بالکل پہلے کی طرح ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی یہاں سے ہو کے گیا ہے. اور یہ بہو ان کی اتنی اچھی تھی کہ ایک روایت میں آیا ہے صحیح بخاری کی شرح میں کہ انہوں نے دیکھا بوڑھے آدمی ہیں اور سفر کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انزل، آپ ہمارے گھر تشریف رکھیں، رحمک اللہ، خدا کی رحمت تو آپ پہ، کھانا کھا لیں، پانی پی لیں. اور پھر کہا کہ آپ کے بال کچھ بکھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، آپ اجازت دیں تو میں سر دھو دوں، آپ کا کنگھی کر دوں. یہ ساری چیزیں سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان کا سر انہوں نے دھو دیا اور انہیں تیل پیش کیا کہ سر میں لگا لیں. تو ابراہیم علیہ السلام اس ساری خدمت سے خوش ہوئے. خدمت کی چیزوں سے تو خوش ہوتا ہی ہے بندہ، تبھی سی بات ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ٹھہر نہیں سکتا، اور پھر واپس تشریف لے گئے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا آ کے، تو انہوں نے کہا ایک صاحب آئے تھے ایسے، احسن الناس وجہن، اتنا مبارک چہرہ تھا، اتنی نورانی شکل تھی، واطیبہم ریحن، اور اتنی اچھی خوشبو ان سے آتی تھی، بہت ہی اچھے آدمی تھے، بوڑھے تھے، بڑھاپا آ گیا تھا. تو انہوں نے ساری بات پوچھی اور پھر کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کہنا چوکھٹ اپنی جگہ پہ قائم رکھے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے منظوری دے دی ہے تمہاری، اور وہ میرے والد تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم میرے پاس رہو. پھر ایک مدت گزری ہے اور اب آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام اللہ کے اس حکم کے تحت کہ خدا کا گھر بنا، اور یہ آنا ہوا ہے ان کا. درمیان میں کتنی مدت تک وہ نہیں آئے کسی کو کچھ پتا نہیں، تاریخ کچھ نہیں بتاتی، آثار کچھ نہیں بتاتے. اور غالباً یہ ان کا آنا آخری مرتبہ ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد آنے کی کوئی روایت ابھی تک آتی نہیں سامنے. اب وہ آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ لگتا یوں ہے جیسے مدت کے بعد کہیں آئے ہیں، وہ کافی عرصہ گزر گیا ہوگا. تو جہاں زمزم کا کنواں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ایک درخت تھا، اور یہاں پہ بیٹھ کے اسماعیل تیروں کو سیدھا کر رہے تھے، درست کر رہے تھے، اور اچانک ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے. تو آپ نے فرمایا وہ اٹھ کے ان سے ایسے ہی ملے، اور وہ بھی ان سے ایسے ہی ملے جیسے باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے ملا کرتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے گلے سے لگایا، پھر اسماعیل علیہ السلام نے ان کے ہاتھ چومے، انہیں اپنی جگہ بٹھایا، سر چوما ان کا، جیسے مدت کے بعد ملے. ایک روایت میں آیا ہے کہ بقیا، دونوں رو پڑے ایک دوسرے کو دیکھ کے. یہ محبت تھی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو اس مرتبہ میں آیا ہوں، ان اللہ امرنی بامرن، اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کیجیے. پہلا حکم تو یہ آیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، اب دوسرا حکم آ گیا. اور انہوں نے کہا کہ وتوئینونی، تم بیٹے میری مدد کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل جو آپ کہیں گے کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کر کے فرمایا کہ حکم دیا ہے اللہ کا گھر بنایا جائے اور اس کی دیواریں اٹھائی جائیں. یہ وہ خدا کا گھر ہے جو سب سے پہلے دنیا میں بنا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ بتایا ہے کہ انہوں نے خدا کا گھر بنایا, لیکن کیسا گھر بنایا تھا؟ بس وہ دیواریں تھیں اور اس کے دو دروازے تھے, اور دروازے بھی زمین پہ ہوا کرتے تھے. ایک دروازہ وہ جو ملتزم کا اب نظر آتا ہے, ملتزم کے ساتھ. ملتزم جو ہے وہ در حقیقت حجر اسود اور یہ جو دروازہ ہے اس کے درمیان جو چھوٹی سی ایک پٹی ہے اس جگہ کا نام ہے, دروازے کی چوکھٹ کا نام نہیں ہے. تو یہ دروازہ بالکل زمین پہ تھا اور دروازہ کواڑ یہ چیزیں نہیں تھیں. اور اسی کے بالمقابل بالکل ٹھیک پیچھے بیت اللہ کی دیوار اگر آپ کبھی غور کریں, حاضری کی وہاں توفیق ہو اللہ تعالی دے, تو وہاں پر آپ غور کریں تو وہ پتھر ترتیب سے نہیں لگے ہوئے, باقی ساری دیواروں کے پتھر ترتیب سے ہیں, اس جگہ کے پتھر ترتیب سے نہیں ہیں. دوسرا دروازہ یہاں تھا اور وہ بھی بالکل زمین پہ تھا, لوگ ایک طرف سے جاتے تھے دوسری طرف سے نکل جاتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ میں تشریف لائے فتح مکہ کے بعد, تو آپ نے فرمایا عائشہ اگر یہ تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں اس بیت اللہ کو اسی شکل پہ بنا دیتا جس شکل پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. اور آپ نے فرمایا یہ دونوں دروازے زمین پہ تھے, یہ تو قریش نے بعد میں دروازہ اونچا کر دیا ہے کہ جسے وہ چاہیں اجازت دیں جانے کی, جسے نہ چاہیں وہ اجازت نہ دیں. اور پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ جو حتیم ہے, ایک طرف کو آدھا دائرہ جو نظر آتا ہے حتیم اسے کہتے ہیں نا, فرمایا تھا کہ جو حتیم ہے یہ بھی دراصل بیت اللہ ہی کا حصہ تھا. اسی لیے ایک حدیث میں یہ بھی آیا بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے تھے تو حجر اسود کو بوسا دیتے تھے, اور حجر اسود کو بوسا دینے کے بعد آگے کے جو دو کونے ہیں, ایک کونا حجر اسود کے بعد جو آتا ہے پھر جو اس کے بعد آتا ہے, اسے ہاتھ نہیں لگاتے تھے, کیونکہ یہ بیت اللہ کی عارضی گویا کہ دیوار ہے, یہ حتیم بھی اندر ہونا چاہیے تھا. اور آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی کہ یہ جو حتیم بنا تھا تمہاری قوم کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے دیواریں آگے بڑھانے کے لیے, تو پھر انہوں نے اتنا ہی بیت اللہ بنا کے اس کی گرد دائرہ کھینچ دیا تاکہ جب پیسے ہوں گے بنا لیں گے. اور وہ جو آگے جا کے رکن یمانی آتا ہے, وہ چونکہ اصلی اور حقیقی بیت اللہ کا کونا ہے نا, اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو لیتے تھے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو چھو سکے آسانی سے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ سے. اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ جب حج میں ہو تو ان چیزوں کو ہاتھ نہ لگائے, کیونکہ ان پہ عام طور پہ وہ لگی ہوئی ہوتی ہے خوشبو, اور حالت احرام میں خوشبو کا استعمال منع ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا کیسے؟ چار دیواریں ہیں بس, چھت بھی نہیں تھی. چھت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں حضرت قصی رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ, اس بنیاد پر کہ ان کے مذہب کے متعلق اختلاف ہے اگرچہ, تو انہوں نے اس کی چھت ڈالی تھی. تو بیت اللہ کی دیواریں اس طرح کھڑی کر کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام فارغ ہوئے, اور خدا کا گھر انہوں نے اس طرح سے بنایا, اور اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر میں اب تم حج کا اعلان کرو. اور اس گھر کو بنانے میں وہ بناتے تھے, پھر دیکھتے تھے کہ دیواریں کہاں تک پہنچی ہیں. یہ جو مقام ابراہیم پر پتھر ہے, یہ پتھر اسی وقت کی یادگار ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ کھڑے ہوتے تھے. اور اللہ تعالی نے سورہ حج میں فرمایا ہے کہ یہ جو انہوں نے خدا کا گھر بنایا, تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ, ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جگہ ہموار کر دی تھی. یہاں پر اصل میں جو گھر بنا تھا وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت فرشتوں نے بنایا تھا. اسی لیے سورہ آل عمران میں آیا کہ ان اول بیتم وہ بیال الناس, سب سے پہلا گھر جو خدا کی عبادت کے لیے بنائے وہ یہ تھا, اور دوسرا گھر خدا کی عبادت کے لیے وہ بنائے بیت المقدس, اور بیت المقدس کو 40 برس کے بعد بیت اللہ کے وہ بنایا گیا تھا. یہ دونوں قدیم گھر ہیں خدا کے. اور بیت المقدس کی پھر تعمیر شروع کی ہے دوبارہ جب وہ تباہ برباد ہو گیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے, اور حضرت داؤد علیہ السلام پر کسی وجہ سے اللہ تعالی نے عتاب نازل فرمایا اور کہا جو تم نے بات کی ہے اس کا عتاب یہ ہے کہ تم اس گھر کو اب نہیں بنا سکو گے. تب داؤد علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور کہا میں نہیں بنا سکتا تو میری اولاد کو یہ توفیق دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تمہارے بیٹے کو توفیق دیتے ہیں, سلیمان بنائے گا. اور وہ چیز یہ ہو گئی تھی کہ وہ جو گھر بیت المقدس بننا تھا کسی بوڑھی عورت کا مکان تھا, جگہ تھی, وہ اس پہ داؤد علیہ السلام نے کہلا بھیجا کہ یہ خدا کے گھر میں دو نہیں تو ہم تم سے جبرن لے لیں گے. حکومت تھی نا, بادشاہی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اس عورت کا دل دکھایا, بڑے رتبے جب ہو جائیں تو پھر اس طرح بھی گرفت ہو جایا کرتی ہے کبھی کبھی. اس لیے اللہ کا قرب, نیکی کے اعمال, جتنی توفیق ہوتی رہے سنبھالتا رہے. نیکی کرنا آسان, اسے سنبھالنا اس سے 10 گنا مشکل. تو نے کہا اب یہ توفیق ہم لے لیں گے, نہیں بننے دیں گے. اس عورت کا دل دکھا ہے تم سے. یہ دل بڑی قیمتی چیز ہوتے ہیں, بہت قیمت ہے ان کی, اللہ کی نگاہ میں بہت وقت ہے. اس لیے کبھی بھی ایسی حرکت کرے نہ جس سے کسی کے دل میں ملال پیدا ہو. اگر کسی کو جواب بھی دینا ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ بلتی یا احسن, اچھے طریقے سے بات کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی مانگنے آیا اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اسے وہ چیز دے دی جو اس نے مانگی, اور اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً بولی اور کہا خدا تمہیں بھی جزائے خیر دے, اور اس کے لیے دعا کی. تو وہ ان کے پاس جو تھیں خاتون, ان نے پوچھا ان کا ام المومنین دعا کی کیا ضرورت تھی, تو کہنے لگی اسے میں نے چیز دی اللہ کے لیے, اس نے میں دعا دے دی تو اس کی دعا قبول ہو گئی, تو میری چیز کا تو برابر میں آ گیا نا. تو فرمایا میں نے اسے دعا بھی دے دی تاکہ اس کی دعا ہماری دعا کے برابر ہو جائے اور اس صدقے کا اجر اللہ مجھے دے. اتنے محتاط تھے لوگ, اس لیے کہ یہ چیزیں آخرت میں کام آنے والی ہیں نا, اللہ کے ساتھ تعلق تھا ایسا. تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اس گھر کو بنایا تھا, دوسرے گھر کو بنا ہوا تو تھا ہی, لیکن پھر اس کی بنیادیں یہ چیزیں, جیسے یہ پہلے بیت اللہ بنا ہوا تھا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیادیں اٹھائی تھی. اور پھر انہوں نے دعا میں 3 چیزیں اللہ سے مانگی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اپنی حکومت میں ایسے فیصلے کرنے کی توفیق دے دیں جس سے آپ خوش ہوں, راضی ہوں, آپ کے فیصلوں کے مطابق میرے فیصلے ہو جایا کریں. اللہ تعالی نے فرمایا منظور کیا. اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ ایسی حکومت دے دیں, لا ینبغی لاحد من بعدی, میرے بعد قیامت تک کسی کو ایسی حکومت نصیبی نہ ہو, ملے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی دے دیں. انہوں نے کہا اللہ اور یہ بھی کر دیں کہ بیت المقدس اس تیرے گھر میں جو آدمی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آئے اس کو ایسے ہی پاک کر دے جیسے اللہ وہ پیدائش کے دن پاک تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ہو گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے, اس ان کی دعا میں اللہ نے ہمارا بھی حصہ رکھا ہے. نسائی میں فرمایا ہے مراد یہ تھی کہ ہم میں سے بھی کوئی جائے گا تو اسے اللہ اجر دے گا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب وہاں کوئی جائے تو اسے چاہیے کہ مسجد بیت المقدس میں وہ تیل کے لیے پیسے دے آئے, وہاں روشنی کے لیے پیسے دے آئے. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے, کیونکہ وہ بھی خدا کا گھر ہے نا, اس کی بنیاد بھی تو انبیاء علیہ السلام نے رکھی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اس گھر کے بنیادیں تو قدیم سے تھیں, ایک ٹیلا تھا اوپر اٹھا ہوا, اور بس انبیاء علیہ السلام حج کرتے تھے, گھر کی یہ صورت نہیں تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دیواریں بناؤ, گھر بناؤ. انہوں نے بنا دیا, اور پھر اللہ تعالی نے انہیں یہ حکم بھی دیا کہ اب حج کا اعلان کرو. اس کو تعبیر فرمایا کہ بوانا لابراہیم, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہاں کی زمین ہموار کر دی, اس ٹیلے کو دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہاں میرے بیٹے اللہ کا گھر بنانا ہے. پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ مکان البیت جہاں گھر بنے گا اللہ تشرک بھی شیئن, اور آپ لوگوں میں یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں. وطاہر بیتی للطائفین, اور میرے اس گھر کو صاف رکھنا ان لوگوں کے لیے جو یہاں طواف کریں گے, والقائمین جو ہمارے حضور میں کھڑے رہیں گے, والرکع اور وہ جو رکوع کریں گے, السجود اور جو یہاں کے سجدے کریں گے ان کے لیے میرے اس گھر کو صاف رکھنا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور ہم نے ابراہیم کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ اعلان کرو لوگوں میں حج کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر میں حج کرنے کے لیے, اور اللہ نے ان کی اس آواز کو عالم ارواح میں پہنچا دیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے جس کی روح نے ان کی اس آواز کو سن کے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا وہ دنیا میں اتنی مرتبہ خدا کے اس گھر میں آئے گا. اللہ کا بھی کوئی نظام ہے یا نہیں؟ ایسا نظام ہے جو اسباب اور وسائل سے بہت ماورا ہے. عقل کو گرد نہیں ملتی اس جگہ کی جہاں سے نبوت کی باتیں ہوتی. کوئی سوچ سکتا ہے؟ یعنی آج سے 4000 برس پہلے, 40 صدیاں پہلے, اگر آپ آج حج پہ گئے ہیں تو آپ کی روح نے اس وقت لبیک کہا ہوگا. کون جانتا ہے کس کس نے کہا تھا, کیا چیز تھی؟ یہ خدا کا نظام ہے. ساری چیزیں اسباب اور وسائل کے نتائج نہیں ہوا کرتے, خدا کا بھی اپنا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان کیجئے حج کا لوگوں میں, یاتو کا رجالن, لوگ پیدل اس گھر کے لیے آئیں گے, والا کل غامرین, اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر آئیں گے. یعنی اونٹنیاں ہوں گی تو ٹھیک, مگر اتنی مسافت سے چل کے آئیں گے کہ اونٹنیاں دبلی ہو جائیں گی. یاتین من کل فج عمیق, اور وہ آئیں گے کہاں سے؟ فج عمیق, بڑی بڑے گہرے جو ہوتے ہیں گہرائیاں, پہاڑوں کی تہ جہاں دامن ہوتا ہے, درہ جو بنتا ہے, گہرائیاں جو ہوتی ہیں, یہاں سے لوگ آئیں گے. لیشہدو منافع لہم, تاکہ جو نفع ہیں یہاں پر انہیں پہنچیں, نفع اٹھائیں, یہاں آ کر تجارت کا نفع اٹھائیں, ثواب کا نفع اٹھائیں, خدا کی قرب کا نفع اٹھائیں, دنیا کے نفع کے لیے آئیں, لیکن آئیں گے یہاں لوگ اور آئیں. اور اب منافع اٹھانے کی اپنی حالت تو یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا, گر اپنی غفلت کی یہی حالت رہی قائم, کفن آئیں گے کابل سے, غسال آئیں گے کابل سے اور کفن جاپان سے. تو اب اپنی غفلت کی حالت یہ ہے کہ وہاں جو منافع دنیا کے ہیں وہ بھی نہیں اٹھا سکے. ٹوپیاں جو لاکھوں کے حساب سے فروخت ہوتی ہیں چائنا کی بنی ہوئی, جائے نمازیں وہ اور ممالک کی بنی ہوئی, حتیٰ کہ پلاسٹک کی تسبیح جو لاکھوں کے حساب سے فروخت ہوتی ہے وہ بھی کسی اور ملک کی بنی ہوئی, اور جانور جو ذبح ہوتے ہیں وہ آسٹریلیا کے. کوئی ٹھکانہ ہے اس بد سلیقی کا؟ اور کوئی مقام ہے ہمارے پیچھے رہ جانے کا؟ وہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں لگی ہوئی جس نے روک دیا ہو مسلمانوں کو کہ تم ایسا کام نہ کرو. مسلمان ممالک کیوں نہیں ان چیزوں کی فیکٹریز لگاتے؟ وہاں تجارت وہ کیوں نہیں کرتے؟ بھیڑیں اور بکریاں اور دمبے اور اونٹ اور جانور, یہ کیوں نہیں ایسے ایسے فارم قائم کرتے کہ وہاں سے ٹھیکے لیں اور وہاں پر بھیجیں؟ اللہ نے کہا نفع اٹھانا ہے وہاں سے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَات, اور وہ اللہ کا نام ذکر کریں گے, اللہ کا نام لیں گے کچھ دنوں کے لیے. علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام, چوپایوں میں جانوروں میں چوپائے جو یہاں آئیں گے ان پر اللہ کا نام لیں گے اللہ کے گھر میں آ کے. فکلوا منہا, لوگوں یہاں جو جانور ذبح ہوتے ہیں قربانی میں کھاؤ انہیں. واطعموا البائس الفقیر, اور ان کو بھی کھلاؤ جو محتاج ہیں فقیر. ثم یقضوا تفثهم, پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جسم کا میل کچیل دور کریں. فلیوفوا نذورهم, اور چاہیے کہ جو نظر ماننی تھی انہوں نے ہمارے گھر کے لیے اس نظر کو پورا کریں. ولیطوفوا بالبیت العتیق, اور پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پرانے گھر کا طواف کریں. یہ جو پرانا گھر فرمایا ہے نا یہ اسی نسبت سے. ذالک سنا تم نے اس بات کو. ومن یعظم حرمات اللہ, اور لوگوں جو کوئی تعظیم کرتا ہے عزت دیتا ہے ان چیزوں کو جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے, فہو خیر اللہ عند ربہ, اپنے رب کے ہاں پہنچ کے وہ اس خیر کو دیکھے گا. ہر وہ چیز جسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک ہے, نماز ہے, مسجد ہے, کوئی بھی چیز جسے دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے, اس کی توہین بڑی آفت کی بات ہے. اللہ نے فرمایا ہمارے پاس جب آئے گا تو خیر کو پائے گا. وہ حلت لکم الانعام, اور تمہارے لیے جانور ہم نے جائز قرار دیے ہیں, الا ما یتلا علیکم, سوائے ان جانوروں کے جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا. فجتنب الرجس من الاوثان, اور دیکھو بچنا بتوں کی عبادت سے. وجتنبوا قول الزور, اور بچنا جھوٹ سے. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا ہے حج کا, اور اللہ اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ بچو بتوں کی عبادت سے, شرک سے, اور بچو جھوٹ سے. یہ جھوٹ اتنی قبیح چیز ہے, اتنی بری چیز ہے کہ خدا نے ٹھیک اسے شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ شرک اگر بدتر گناہ ہے اور یقیناً ہے, تو یہ جھوٹ بھی بدتر گناہ ہے. ایک کسی طرح یہ جھوٹ مسلمانوں کی زندگی سے نکل جائے, اس امت کو عروج مل جائے. دکھاتے کچھ ہیں, مال سپلائی کچھ کرتے ہیں, اپلیکیشن کچھ لکھتے ہیں اور حقیقت کچھ ہوتی ہے. چھٹی لینی ہے, والدہ ماجدہ کا 10 مرتبہ انتقال ہو گیا. جھوٹ ہر ہر بات پہ, ہر ہر قدم پہ. کوئی حد ہوتی ہے, اتنا اور پھر عادت پڑ جاتی. سوشل سیکیورٹی سے پیسے لینا اور جھوٹ لکھ کے کہ میں اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہوں, اور نہ کہ وہ نہیں کر رہا ہوتا. اور اس پہ ظلم یہ کہ یہ کہنا کہ جناب ان کافروں کا مال کون سا حرام ہے, یہ ہمارے ہاں سے ہی لوٹ کے لائے تھے. یہ سب آنکھیں بند ہونے تک ہے. آنکھیں جب بند ہوں گی تو پتا چلے گا کہ اس جھوٹ نے کہاں پہنچایا ہے. اللہ نے شرک کے ساتھ جھوٹ کا ذکر کیا ہے, اور اس سے بھی زیادہ لٹیا ڈوبی ہوئی ان کی ہے جو اسلامی حکومت, اسلامی انقلاب, اس کے نعرے لگاتے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دیں گے, جھوٹ پر مبنی واقعات گھڑ گھڑ کے لوگوں کو سنائیں گے. سیاسی پلندے اور جماعتیں اسلام کے نام پر بلیک میل کرنے والے, کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. اللہ نے کہا فجتنب الرجس من الاوثان, فجتنب الرجس من الاوثان, بتوں کی گندگی سے بچو. وجتنب قول الزور, اور جھوٹ سے بچو. جھوٹی قسمیں, ایسی قسمیں جن کا کوئی عملی زندگی میں تعلق نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جھوٹی شہادت غموس ڈبو دینے والی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی تھی ان کی زندگیوں میں جھوٹ نہیں تھا. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اور چیز آپ نے جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بنیاد پڑ جاتی ہے نا. بچے تک کو جھوٹ اور دھوکے سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنا حال ہے, ایک عورت نے اپنی مٹھی بند کر دی اور دکھایا بچے کو کہ وہ آ جائے, اور کہا میں کھجور دوں گی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور انہوں نے مٹھی کھولی. جب بچہ قریب آ گیا, اسے پکڑ لیا ماں نے, اور اس میں کھجور تھی. آپ نے فرمایا اگر یہ کھجور نہ ہوتی تو اللہ کے ہاں جھوٹی لکھ لی جاتی. اس حد تک تلا کما کیا ہے کہ جھوٹ زندگی میں نہیں آنا چاہیے. اسی لیے کسی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا ہے, صاف آ کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بات ہو گئی. یہ ایک چیز نکل جائے, اگر نکلتی نہیں ہے, وہ تو نظر ہی نہیں آتی, آثار ہی نہیں نا اس کے, مگر نکل جائے تو کہاں سے کہاں لوگ پہنچائیں. ہر طرف جھوٹ, اوپر سے لے کے نیچے تک. الیعوذ باللہ, حنفاء للہ. اللہ نے کہا ہے ایک طرف یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے, غیر مشرکین بے, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گر پڑے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے نوچ لیں. اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اسے اڑا کر کسی گہرے کھڈے میں جا کر پھینکے. ذالک، سنا تم نے ہماری بات کو؟ یہ جو دو مرتبہ ہے نا ذالک، اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ سنا یعنی سمجھے، عمل کرنا ہے اس پہ. ہمیں یعظم شعائر اللہ، اور جو اللہ کے شعائر کو، ان چیزوں کو دیکھ کر جن کو دیکھ کے خدا کی یاد آتی ہے، ان کی عزت احترام کرتا ہے. فإنها من تقوى القلوب، تو لوگوں یہ اس کے دل کی نیکی. دل کی نیکی کیسے ہے؟ یعنی اس کے دل میں تقویٰ ہے. ایک آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، اس کی معمولی سی مثال دیکھیے، سگریٹ پیتا ہے کوئی آدمی، مباح ہے تمباکو کا پینا، فتویٰ یہ دیتے ہیں حنفی متاخرین فقہا، اور وہ دیکھتا ہے کوئی داڑھی والا آ گیا ہے، کوئی نیک آدمی آ گیا، تو سگریٹ کو ایک طرف کر دیتا ہے. یہ جو شرم اور حیا ہے نا، یہ حقیقت میں اس کے دل میں تقویٰ ہے، اس کو رہنے دینا چاہیے، اس تقویٰ کو باقی رہنے دینا چاہیے. وہ اس چیز کو دیکھ کے تقویٰ کر رہا ہے جو اللہ تعالی کی یاد دلاتی. اونچا نہیں بولتا، مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بینڈ باجا جو چیز بھی کہتا ہے، مسجد کے سامنے نہیں، خدا کا گھر ہے. یہ سب چیزیں گناہگار ہونے کے باوجود اس کے دل میں خدا کے ساتھ تعلق ہے. فإنها من تقوى القلوب، اللہ نے فرمایا یہ دلوں کا تقویٰ ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اس حج کے دوران کچھ مدت تک فائدہ اٹھانا ہے. ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر تم اپنی قربانیوں کو لے جاؤ گے اس پرانے گھر تک. یہ جو بیت عتیق فرمایا نا کہ قربانی ادھر تک پہنچانی ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مروہ میں کہیں قربانی ہوتی ہوگی، کیونکہ مروہ ہی قریب ہے نا بیت عتیق سے، بیت اللہ سے. یہ اس ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا بھائی اب یہ بات کرو. دوسرا مقام قرآن پاک میں، وہ پہلے پارے کے بالکل آخر پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا اللہ کی جانب سے کہ اس گھر کو بنائیں، اور وہاں تو صراحت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کچھ چیزوں میں آزمایا. فَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ، اور ہم نے جب اس گھر کو بنایا لوگوں کے رجوع کی جگہ، وَأَمْنَا، اور امن کی جگہ بنایا، ایسی امن کی جگہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھے حرم میں تو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، اتنی امن کی جگہ بنایا. فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ ہے نا مقام ابراہیم، اس کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے کہا کہ انت طہر بیتی للطائفین، ہمارے اس گھر کو صاف رکھنا، پاک رکھنا ان کے لیے جو طواف کریں، والعاکفین جو یہاں آ کر رکیں اعتکاف کریں، والرکع السجود جو رکوع کریں جو سجدے کریں. یہ خدا کے گھر کی عظمت ہے جو عربوں کے دلوں میں نسل در نسل سالہ سال سے قائم تھی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا کی، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، انہوں نے کہا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور اللہ جو ایمان لائے تجھ پہ اور آخرت کے دن پہ، یوم آخر پہ، اسے بھی اللہ اسے یہاں سے اللہ اسے رزق دے. اللہ تعالی نے فرمایا ومن کفرا، ہم اسے بھی رزق دیں گے جو کفر کرتا ہے. فامتعه قلیلا، تھوڑی مدتی کے لیے تو ہے. ثم اضطره الى عذاب النار، پھر گھسیٹا جائے گا اسے جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، بڑا برا ٹھکانا ہے. وَإِذْ جَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کیا اٹھا رہے تھے دیواریں اس گھر کی، یہ ہے بیت اللہ کی تعمیر. وہ اسماعیل, اور اسماعیل بھی ساتھ تھے ان کے, اور دونوں باپ بیٹا کیا دعا مانگ رہے ہیں, کہتے ہیں ربنا تقبل منا, اے پروردگار یہ ہم سے قبول کر لے. تقبل کا جو لفظ ہے تفاعل کے وزن پر آتا ہے, اور تفاعل کا وزن عربی زبان میں ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز پیش کرنے کے قابل نہ ہو اور آدمی کچھ احساس ندامت کے ساتھ اسے پیش کرے. تو اتنا بڑا کام اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں مگر دل میں احساس ندامت ہے کہ خدایا ایسے نہیں کر سکے جیسے تیری شان کے لائق تھا. یہ کیفیت اخلاص کی ہر نیکی میں ہونی چاہیے, ہر جگہ ہونی چاہیے. بڑے سے بڑا نیکی کا کام کر کے بھی دل میں یہ ندامت رہنی چاہیے کہ جیسے اللہ کی عبادت کا حق تھا کر نہیں سکا, پھر انسان صحیح رہتا ہے. انہوں نے کہا پروردگار اسے قبول کر لیجیے, آپ کے شایع نشان نہیں ہے. انک انت السمیع العلیم, اللہ آپ سننے والے ہیں, بار بار سننے والے ہیں, جاننے والے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے پروردگار ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھ. کچھ دعائیں انہوں نے کی تھی جب اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے تھے, اب دوبارہ دعائیں مانگ رہے ہیں اس وقت جب انہوں نے خدا کے گھر کو تعمیر کر لیا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ, اور اللہ ہم لوگوں کی اولاد میں ایک امت ایسی رہے جو تیرے فرما بردار. یہ قیامت تک جتنے فرما بردار اس امت میں پیدا ہوتے رہیں گے یہ انہی کی دعا کا صدقہ اور انہی کی دعا کا نتیجہ. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھ سے یوں بھی عرض کیا انہوں نے کہ وہ ارینا مناسکنا, اور اللہ حج کے مناسک سکھا دے. حج کرنے کی جو ترتیب ہے اللہ وہ سکھا دے, حج کیسے کیا جائے. اور یہ وہ مناسک ہیں جو اللہ ہی نے سکھائے تھے جبریل امین کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور اب تک چلے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین لے گئے اور نے کہا یہ حدود ہیں, یہاں سے کوئی بھی شخص داخل ہوگا تو ہر احرام کے بغیر نہیں آ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں انہی حدود کی تجدید فرمائی تھی, اور فرمایا یہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین نے بتائی تھی. وَتُبْ عَلَيْنَا, اور پروردگار ہمیں رجوع کی توفیق دے, ہم رجوع کرتے رہیں آپ کی طرف, توبہ کرتے رہیں. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اے پروردگار آپ توبہ کو بہت ہی قبول کرتے ہیں, بار بار رحم کرتے ہیں. اور آخری دعا جو انہوں نے مانگی ہے یہ ہے وہ سیرت کی بات. یہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات مکمل ہو جاتی, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی, اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے انتقال میں اسماعیل علیہ السلام بھی وہاں گئے تدفین میں, یہ بھی روایات میں آیا ہے تورا کی. اور تین قبریں وہاں ہیں, ایک ابراہیم علیہ السلام کی, ایک اسحاق علیہ السلام کی, ایک یعقوب علیہ السلام کی. یہ تین قبریں ہیں. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس ہمارے دور تک وہ تینوں قبریں ایک جگہ پہ پائی جاتی ہیں, لیکن یہ نہیں پتا چلایا جا سکتا کہ تینوں میں سے کون سی کس کی قبر ہے. البتہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ تینوں قبریں انہی حضرات کی ہیں. الخلیل جو شہر ہے وہاں کوئی گیا ہوگا تو صحیح معلوم ہوگا, مگر ان کے بارے میں صراحت ابن کثیر نے بھی کیا ہے کہ یہ تینوں قبریں اصل میں تین انبیاء علیہ السلام کی. آخری دعا انہوں نے مانگی, انہوں نے کہا ربنا وباس فیم رسولن, اے پروردگار ان میں ایک رسول بھیج. یتلو علیہم آیاتی کا, اللہ جو تیری آیات پڑھ کر انہیں سنائے. میری نسل میں ایک رسول بھیج ایسا جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے, ایک کام. ویعلمہم الکتاب, انہیں کتاب کی تعلیم دے. والحکمہ, اور تیسری چیز حکمت کی تعلیم دے. ویزکیہم, اور چوتھی چیز ان کا تزکیہ کرے. انک انت العزیز الحکیم, اے پروردگار تو بڑا غالب ہے, حکمت والا ہے, ایک رسول میری نسل سے ایسا اٹھا, ایسا پیدا کر. یہ ہے وہ دعا جو اللہ نے ان کی قبول کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم, لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہوں, اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا مصداق ہوں جو انہوں نے میرے متعلق کہی تھی, اور میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو اللہ نے انہیں دکھایا تھا. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی. قرآن پاک میں یہ آیت چار مرتبہ آئی ہے. یہاں انہوں نے جو دعا کی ہے انہوں نے سب سے پہلی بات یہ ذکر کی کہ وہ آیات کی تلاوت کریں ایسے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں اور تزکیہ کریں. اسی آیت کو سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں بھی دوبارہ آئی ہے مگر آگے چل کے آل عمران میں دیکھیے تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے پھر اسی آیت کو دہرایا. یہ تو دعا تھی نا انہوں نے مانگی، اور یہاں پر اللہ تعالی نے خود اس دعا کے متعلق یعنی اس کے جواب کی جو بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شبہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کی جانوں میں سے انہی کے قبیلے انہی کے کنبے میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سناتا ہے. تو ہو گئی نا دعا قبول، اور آ گئے وہ پیغمبر علیہ السلام جن کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. یہ ہیں مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پہ کچھ ظالموں کا، مستشرقین کا یہ کہنا کہ سرے سے اسماعیل علیہ السلام عرب گئے ہی نہیں تھے اور عربوں کی تو کوئی آبادی ہی نہیں تھی، ظلم نہیں تو اور کیا. انہوں نے چار صفات اپنے بیٹے کے لیے مانگی تھی کہ خدایا ہماری نسل میں ایک رسول بھیج. اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، اللہ نے حقیقتاً بڑا احسان کیا ایمان والو تم لوگوں پر، ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے جو ہماری آیات پڑھ کر انہیں سناتے ہیں، وہ یزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. ترتیب دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا مانگ لی، وہاں تزکیہ آخر پر آیا ہے اور اس سے پہلے کتاب اور حکمت کی تعلیم آئی ہے. اللہ نے خود جو کہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم تیسرے اور چوتھے نمبر پر لائیں. ہے وہی بات لیکن اس کی ترتیب گویا کہ بدل گئی. یہی چیز آخری مرتبہ، چوتھی مرتبہ سورہ جمعہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وہ اللہ نے فرمایا ہوبلزی باسا فل امی جین رسول امن، وہ اللہ کی ساتھ جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کے انہیں سناتے ہیں، وہ یزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں انہیں صاف کرتے ہیں، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. چار چیزیں بالکل ٹھیک اسی ترتیب سے یہاں بھی ہیں جو آل عمران میں. وہ انکانوں من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے لوگ بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں کام کیے اور یقیناً کیے، اور اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو جو اوصاف ان کے قابل قدر اور قابل صد احترام جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنے پوتے میں چاہے تھے، اللہ نے ہر طرح سے انہیں مالا مال فرما دیا تھا. جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ایسی جماعت چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے جن میں ہر طرح سے تزکیہ تھا، پاکیزگی تھی، ایسے اللہ کے اچھے بندے تھے وہ کہ ان جیسے لوگ پھر اس کائنات میں نہیں آئے. نرسری لگا گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہیروز تھے سارے کے سارے، ایک سے ایک بڑا ہیرو تھا، ایک سے ایک بڑا آدمی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، پاک کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا علم اللہ نے دیا تھا، یہ صدقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ پوچھو مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھو، اور پھر اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اس دل میں اتنا علم ہے میں تمہیں کیا بتاؤں، مگر افسوس میرے علم کا بوجھ اٹھانے والا دنیا میں کوئی نہیں. مجھ سے سیکھنے والا کوئی نہیں. حد ہے. تابعین اعظام موجود تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے دل میں اتنا علم ہے لوگوں, آدمی نہیں ملتا جس سے میں علم سکھاؤں. اور یہ ہوتا ہے ہر زمانے میں ہی. اللہ جب کسی شخص کو قبول کر لیتے ہیں تو خدا تو دریا بہا دیتا ہے, خدا تو دھانے علم کے کھول دیتا ہے اور عمل کے. اور قومیں بھی ایسی ناقدری ہوتی ہیں, افراد ایسے ناقدرے ہوتے ہیں نا. نوح علیہ السلام کی قدر نہیں ہوئی تھی نا, اللہ نے فرمایا جزاء لمن کان کفر, یہ سزا دی گئی ان کو جنہوں نے ناقدری کی تھی اس شخص کی جو ان میں بھیجا گیا تھا. اتنا علم کہ اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ لوگوں پوچھو, اس دل میں اتنا علم ہے جس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ملتا. اور جب شہادت ہوئی ہے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آ کے لوگوں سے خطاب کیا اور ان کا لوگوں تمہارے امیر المومنین کا انتقال ہو گیا, اور 400 درہم جو انہوں نے ایک غلام خریدنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اللہ کی قسم اس کے علاوہ گھر میں کچھ چھوڑ کے نہیں گئے. یہ زہد تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا صدقہ تھا, یہ تزکیہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. وہ کہتے تھے لوگوں اللہ کی محبت اتنی غالب آ گئی ہے کہ دنیا میں کوئی دوست نہیں رہا, میں اکیلا رہ گیا ہوں, اور آخرت میں جواب دہی کے احساس نے گھر خالی کر دیا ہے, میں کوئی چیز رکھ نہیں سکتا, اللہ کے یہاں کیا جواب دوں. عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرب اتنا تھا کہ حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری میں پہلی جلد کے بالکل آغاز میں کہ کسی نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا تم مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو, کوفہ کے رہنے والے نہیں ہو, الیس فیکم صاحب النعلین والسواک والوسادہ, تم میں وہ نہیں ہے جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ہمیشہ رہتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ رہتا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانا چاہتے تھے, کہیں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے جوتے آپ کے وہی آپ کے سامنے رکھا کرتا تھا. آنی ابن مسعود, ابن مسعود نہیں ہے, ان سے مسئلہ پوچھو, ان کے ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھتے. اس شرف کے آدمی عبداللہ ابن مسعود, اور تزکیہ ایسا ان کا کہ انہوں نے کہا دو حالتیں ایسی ہیں لوگ اس سے ڈرتے ہیں, ایک فقر و فاقہ سے اور ایک موت سے, اور میں میرا پروردگار جو چیز بھی میرے پہ بھیج دے میں دونوں طرح سے اس سے راضی ہوں, میرے لیے دونوں ہی حالتیں بڑی اچھی. اتنی تعلیم تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اور انسانیت سکھا کے ایسی گئے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو تھے یہ روٹیاں لے کے ان کا چورا بناتے تھے اور زمین پہ ڈال رہے ہیں اور کہا چیونٹیوں پہ ترس آتا ہے, ان کے رزق کا بندوبست کر رہا ہوں, انہیں کھلا رہا ہوں. یہ حکمت نہیں تھی تو کیا تھا, یہ تزکیہ نہیں تھی تو کیا تھا. شاعری کمال کی چیز عربوں میں سمجھی جاتی تھی, قصیدے لکھتے تھے اس کے ذریعے ہجو کرتے تھے ایک دوسرے کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تمیم ابن مقبل نے آ کے کہا کہ نجاشی نے ہماری ہجو لکھی ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا لکھی ہے سناؤ. اس نے اشعار پڑھنے شروع کیے, پڑھتا رہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی اس میں تمہاری ہجو نہیں ہے. اور جب اس نے کہا کہ اولائک اولاد الحجین و اسرت اللئیم, یہ تو قبیلہ ایسا ہے کہ کمینوں کی اولاد ہے اور ذلیل لوگوں کا یہ گھرانہ ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑے لگوائے. مقبل کے حالات اصحابہ میں جو لکھے ہوئے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑے بھی لگوائے اور حکم جاری کیا کہ خبردار میری مملکت میں کسی شخص نے کسی کی توہین میں کوئی شعر لکھا, اگر لکھیں گے میں سزا دوں گا. یہ انسانیت نہیں ہے, یہ شرف ہے, عزت ہے, اور یہ سب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے تو سیکھا تھا. دہلی تھوڑا ہی تھی کہ حضرت سودا وہاں ہوں اور جہاں کسی نے کوئی بات کی انہوں نے چیخا اور کہا رہے غنچے لانا میرا قلمدان اس کی خبر لے, اور بیٹھ کے اس کی شان میں پوری ہج لکھ دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے, انہوں نے کہا میری حکمرانی میں اگر کسی انسان نے کسی کی توہین کے لیے شعر کہا وہ سزا سے نہیں بچ سکے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق گھوڑے رکھے ہوئے تھے اور گھوڑیوں کے ہاں بچوں کی ولادت ہوتی تھی, وہ انہیں ذبح کر دیتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین اس لیے کہ میں نے کون سا ان سے فائدہ اٹھانا ہے, جتنے میں یہ بڑے ہوں گے میں دنیا سے ہی چلا جاؤں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا تمہارے بعد بھی دنیا قائم رہے گی اور لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے دو, یہ حرکت نہ کرو. یہ حکمت نہیں؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ اگر تمہیں دجال کا پتہ چل جائے کہ وہ نکل آیا ہے تو بھی اگر تم نے کوئی پودا لگانا ہے تو وہ ضرور لگا دینا, اس لیے کہ دجال کے بعد بھی دنیا قائم رہے گی. ایسے کام جو انسانیت کے نفع اور بھلائی کے لیے, بڑا تنگ ہو گیا ہے معاشرہ, اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ کوئی اسلام بھی قبول کر لینا اب عیسائی اور یہودی, اس کے لیے ہمارے معاشرے میں گنجائش باقی نہیں رہی. غور کریں کس معاشرے کو ہم تشکیل دے رہے ہیں. اگر ایک عیسائی یہودی اسلام قبول کر لے اور کہے جناب مجھے مسلمان معاشرے میں رشتہ چاہیے, شادی کرنی ہے, کوئی دینے کو تیار نہیں ہے, اتنا تنگ کر لیا ہے معاشرہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے اور کوئی جانور ذبح ہوا تھا, ابو داؤد میں آتا ہے انہوں نے کہا ارے تم نے ہمسایوں کو گوشت نہیں بھجوایا, بھجواؤ. اور وہ ہمسائے یہودی تھے, انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے کا اتنا زیادہ سبق دیا تھا, اتنی تعلیم دی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ سیورثہ, کہ جبریل امین آئیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے آئندہ یہ بھی حکم آ جائے گا کہ ہمسائے تمہاری وراثت میں بھی شریک. یہودی ہے, اس کے ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ سلوک ہے. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے کلیگ آفس میں آتے ہیں یا ہم رہتے ہیں, اگر قرب و جوار میں کسی کا ایسا مکان ہے جس کا یہودیت عیسائیت کا مذہب ہے اس کے ساتھ ہم اچھائی کریں, یہ معاشرہ تنگ نہیں ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے پورا وہ عہد نامہ جو نجران کے عیسائیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھ کے دیا تھا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھ کے دیا تھا. اس میں صاف لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ ہم تمہارے گرجے نہیں گرائیں گے, اپنی حکمرانی میں اپنے عہد میں تمہارے گرجے نہیں گرائے جائیں گے. اور ایک لفظ تو ایسا لکھا ہے کہ آنکھیں کھول کے اسے پڑھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس معاہدے میں لکھا کہ دیکھو دن رات جو اپنا ناقوس تم بجاتے ہو گرجوں میں نمازوں کے اوقات کے علاوہ, ان شاء اگر یہ چاہیں تو دن رات اپنے گرجوں میں بجایا کریں, ہم انہیں منع نہیں کریں گے. یہ اسلام کا رویہ ہے اور یہ سب صدقہ ہے اس ذات پاک کا جن کے جد اقدس نے دعا کی کہ اللہ ان میں ایسا رسول بھیج جو انہیں تعلیم دے, جو ان کا تزکیہ کرے. لکھ کے دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہ تمہارے جو تہوار کے دن ہے, ایسٹر ہے بڑا دن 25 دسمبر کا جیسے آ جاتا ہے, تم اپنی صلیبوں کے ساتھ جلوس نکالو گے ہم تمہیں نہیں روکیں گے. ایک جگہ یہ آتا ہے کہ بس یہ پابندی کروائی کہ اس کے ساتھ جھنڈیاں نہ ہوں, اور ایک کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں بکر بن شداخ رضی اللہ عنہ کے حالات اسد الغابہ میں آئیں, اور آیا یہ ہے کہ بکر بن شداخ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی قتل ہو گیا عیسائی, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لفظ یہ آئے ہیں کہ چیخ اٹھے انہوں نے کہا عمر کی حکومت میں لوگوں کا خون بہایا جائے گا، میری حکومت میں انسانوں کو قتل کیا جائے گا. اکٹھا کر لیا جس جس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندازہ تھا کہ بات کھل سکتی ہے، اور قسم دے کے پوچھا کہ سچ بتاؤ کس نے قتل کیا ہے. حضرت بکر بن شداخ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، ان کا امیر المومنین میں نے قتل کیا ہے. یہ سچائی ہے، یہ سچائیاں اور یہ سچ بولنا اور اپنے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے سامنے سچ بول کے پیش کر دینا، یہ صدقہ ہے ان جوتوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے. آپ نے فرمایا کیوں اس عیسائی کو مارے؟ ان کا امیر المومنین یہ وجوہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہاری وجہ اگر درست نہ ہوئی تو میں اس کے عوض میں تمہیں قتل کروا دوں گا. ان کا امیر المومنین یہ وجہ ہیں. اس طرح ایک آدمی جہاد پہ گیا ہوا تھا، اس نے اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی ہے، یہ حالات تھے، اس کی وجہ سے میں نے اسے قتل کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معافی دی. بکر بن وائل کا ایک شخص، اس نے ہیرا کے عیسائیوں میں سے ایک کو قتل کر دیا. بنو بکر قبیلہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو بکر کو بلایا اور کہا تمہارے آدمی نے اس عیسائی کو قتل کیا، اس آدمی کو بھیجو، اور اس عیسائی کے قتل کے عوض میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسلمان کو قتل کروایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری مملکت میں ایسے انسانوں کا خون بہے گا، ایسے قتل ہوں گے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. ہم اپنے رویے پر غور کریں کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہیں. کیا ہمارے پاس کوئی پیغام ان کے لیے نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ مارو؟ ہر بھی کافر جو جنگ کے لیے کافر آئے اور جو امن پسند شہری ہے، دونوں کے احکامات میں شریعت نے بڑا فرق کیا ہے. ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے دنیا کا جا سکتا. یہ ہے اس دعا کا اثر جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور یہ ہیں وہ صفات اور صفات کے نتیجے میں تربیت یافتہ وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. کل انشاءاللہ.